أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة سرور العالم صلی اللہ تعالی وسلم کی دنیا میں تشریف آوری کے یہ تین مقاصد بیان کیے گئے ہیں. تعلیم کتاب کو تو عرض کر چکا ہوں, یفہمہم الفاظہ یعنی الفاظ قرآن کو سمجھاتے ہیں, ویبین لہم کیفیت ادائیہ اور الفاظ کے ادا کرنے کا طریقہ یعنی تجوید اور قراءت بھی سکھاتے ہیں, اور حکمت کے معنی ہر چیز کو صحیح جگہ پر استعمال کرنا بھی سکھاتے ہیں, یعنی دین کی فہم بھی عطا کرتے ہیں کہ کس علم کو کہاں استعمال کرنا چاہیے, کس طریقے سے بیان کرنا چاہیے, انداز بیان کیا ہونا چاہیے, اور ساتھ ساتھ اس کے بعد یزکیہم کا مسئلہ جو ہے یزکیہم کے بارے میں کئی روز سے خیال ہو رہا تھا, مگر اب وہ آج میں ان شاء اللہ تعالیٰ اس کو بیان کروں گا. یزکیہم اور ہمارے نبی تزکیہ فرماتے ہیں, بس یہ تزکیہ جو ہے خانقاہوں کا حاصل ہے, جو سچی خانقاہیں ہیں جیسے حضرت مآخر احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ, مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ, مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ, حضرت شاہ فضل الرحمان صاحب گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ. خانقاہ کا حاصل غیاث اللغات میں لکھا ہے, غیاث اللغات فارسی کی ایک کتاب ہے. مجھ سے ایک شخص نے پوچھا کہ خانقاہ کے کیا معنی, تو مجھے بھی پتا نہیں تھا, میں نے بھی کبھی دیکھا ہی نہیں تھا, بس یہ سوچا تھا کہ بزرگوں کی خانقاہیں ہوتی ہیں. پھر میں نے غیاث اللغات, الحمدللہ میرے پاس کتاب ہے فارسی کی, اس کے اندر دیکھا تو اس کے اندر غیاث اللغات کے معنی جائے بودنے درویشان, جائے بودنے درویشان, درویش کی جمع درویشان, اور جائے معنی جگہ اور بودن معنی رہنا, درویشوں کی رہنے کی کوئی جگہ بنا لی جائے جہاں وہ اپنے تہجد ذکر فکر تلاوت اللہ کی محبت سیکھیں اللہ کا نام لیں, تو یہ وہی ہے خانقاہ جو اصحاب صفحہ کے لیے حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے جگہ بنا دی تھی جہاں صحابہ رات دن عبادت کرتے تھے, درویشوں کے رہنے کی جگہ ہے. تو چاہے وہ کہیں بھی ہو, اگر جنگل میں دریا کے کنارے درویش جمع ہو جائیں تو وہی خانقاہ, چلتی پھرتی خانقاہ بھی ہو جاتی ہے. سفر میں شیخ جا رہا ہے کچھ طالبین ساتھ ہو لیے تو اس وقت بھی وہ خانقاہ بن جاتی ہے. تو یہ تزکیہ نفس کی کیا حقیقت ہے, تزکیہ نفس کی تین تفسیر کی ہے علامہ سید محمود بغدادی مفتی بغداد نے, یہ ان کا نام میں اس بار بار لیتا ہوں, اصل میں بڑے صاحب نسبت بزرگ ہیں اور پیری مریدی کے قائل ہیں, یہ میں بتلا رہا ہوں. علامہ شامی جس سے سارے علماء فتویٰ دیتے ہیں, اور علامہ محمود بغدادی جو تفسیر رحمانی کا ڈنکا پٹ رہا ہے, یہ دونوں بزرگ مرید ہیں, اور ان کا سلسلہ بھی بتا دیتا ہوں. مولانا علی میاں ندوی نے لکھا ہے کہ حضرت مظہر جان جانا رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ حضرت شاہ غلام علی صاحب تھے, ان کے خلیفہ حضرت مولانا خالد کردی ملک شام میں رہتے تھے. مولانا خالد کردی ابو طاہر آنکھ مت, میں نے منع کیا تھا آنکھ مت بند کرو, آنکھ سے دیکھتے رہو, آنکھ جو ہے زبردست دلیل ہے, یہ سمجھ لو اس کو, جو آنکھ نہ ملاتا ہو ہر وقت الگ رکھتا ہے وہ بھی خطرناک آدمی ہوتا ہے. آنکھ سے آدمی کی مروت محبت کا بھی پتہ چل جاتا ہے کہ آدمی میں چشمے یعنی طوطا چشمی تو نہیں ہے, جب آنکھ ہی نہ دیکھیں گے تو ہمیں کیسے معلوم ہوگا کہ یہ طوطا والی آنکھ ہے یا کوئی انسان والی آنکھ ہے, سمجھے نہیں, دیکھتے رہو غور سے, کٹکی بات کرتے, آنکھوں سے تم نے پی نہیں آنکھوں کی تم نے پی نہیں, میں کشور یہ تو میں کشیر ہندی ہے میں کشیر ہوں. تو یہ حضرت مولانا خالد کردی سے بیٹھ ہے, اور بہت ادب سے مشائخ کا نام لیتے ہیں، دو دو سطر میں الفاظ لگاتے ہیں، با ادب لوگ تھے. بزرگوں سے آپ نے سنا ہوگا با ادب با نصیب اور بے ادب بے نصیب. جس شخص کو آپ دیکھیں کہ خود کتنے ہی قابل ہو مگر بزرگوں کا نام بے ادبی سے لیتا ہو تو سمجھ لو کہ یہ بزرگ نہیں ہو سکتا. 600 برس پہلے حضرت سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا فیصلہ دیا، فرمایا کہ بزرگا نخان اہل خرد، اہل عقل اس شخص کو بزرگ نہیں سمجھتے کہ نام بزرگا بزشتی برس کے اپنے بزرگوں کا نام برائی سے لیتا ہے. اب میں آج سوئے نہیں ہوں، کیا یا نتیجہ دیکھتے رہے صبح ہی ووٹ تو نہیں گرتے رہے ووٹ. آج کل کاپی پنسل قلم لے کر سب ٹی وی کے سامنے بیٹھے باقاعدہ ٹوٹل کمائے، وہاں تو یہی وزیر اعظم بننے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرو بھائی، دعا سے کام چلے گا. ہمارے ٹوٹلوں سے کچھ نہیں بنے گا، نہ ٹوٹلوں سے بنے گا نہ ہوٹلوں سے بنے گا. بنے گا تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے، گناہوں سے معافی مانگنا چاہیے کہ اے خدا ہماری شامت اعمال کی وجہ سے ہم پر ظالموں کو مسلط نہ فرما. یہ حدیث کی دعا ہے، اللہم لا تسلط علینا، اے اللہ ہمارے اوپر ایسے لوگوں کو مسلط نہ کیجیے. اللہم لا تسلط علینا من لا یرحمنا، جو ہم پر رحم نہ کرے. بس اللہ کے حوالے. تو یہ حضرت علامہ علوسی رحمۃ اللہ علیہ بتاتے رہا ہوں کہ بچپن میں نہایت غریب تھے، اتنے غریب تھے، یہ 15 جلدوں میں ان کی تفسیر ہے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بغداد کا مفتی بنایا. بڑے پیر صاحب شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا 2 سطر میں نام لکھ سکتا، اتنے الفاظ شیخ ربانی اور عالم ربانی اور قطب العالم، بہت القاب یہ جو یہ حضرات اللہ اللہ کرنے والے تھے. غربت سے اتنے غریب، اتنے غریب کی چراغ کی روشنی کے لیے تیل کی پیسے نہیں ہوتے. تو فرماتے تھے انی کنت اطالعو فی ضوء القمر، ہم چاند کی روشنی میں پڑھا کرتے تھے. یہ غریب گدڑی میں لال پیدا کرو، کیا مطلب ہے اللہ سے تعلق، تقوی، علم یہ حاصل ہو جائے تو گدڑی میں لال، گدڑی میں لال. پر مجھے اپنا ایک شعر یاد آیا، مولانا شاہ محمد احمد صاحب کو میں نے دیکھا کہ سرما لگایا تو آستین پر گر گیا کافی، اور کہیں شوربا لگا ہوا ہے تو کہیں کچھ ہے، عجیب ٹوپی میلی تو کرتا اجلا، کچھ عجیب حالت سے مجذوبیت میں حضرت نظر آئے. تو میں نے عرض کیا حضرت آپ کو پہچاننا بہت مشکل ہے، گدڑی میں لال، لال پر گدڑی چڑھی ہوئی، گدڑی میں لال اور لال پر گدڑی چڑھی ہوئی، مشکل ہے تیرے لال تک نادا کی دست رس، یعنی کسی نادان کی دست رسی اور وہاں تک رسائی پہنچنا آپ کے لال تک جو موتی ہے آپ کے اندر، بہت مشکل ہے. لیکن پہچاننے والوں نے پہچان لی. اس حالت میں بھی علماء ندوہ حضرت پر مر رہے ہیں، جھوٹیاں اٹھا رہے ہیں. علماء ندوہ جو کہ بڑے ہی سخت تھے اس معاملے، تصور کو مانتے ہی نہیں تھے، لیکن سارا ندوہ آج مولانا کے قدموں میں آیا ہوا ہے. میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا مولانا علی ندوی کو حضرت کی خدمت میں، عارف ہوا میرا بھی، میں یہاں سے گیا ہوا بہت خوشی ہے بھائی. پھر میں معارف مثنوی کے، میں نے پوچھا حضرت محمد اختر میں، میں آپ کو جانتا ہوں، معارف مثنوی میں بھی پڑھتا ہوں، میری کتاب لکھی ہوئی مثنوی معروم کی شرح، الحمد للہ ولا فخر یا رب. تو یہ فرماتے ہیں تزکیہ کی 3 تفسیر ہیں. نمبر 1، تزکیہ معنی پاک کرنا، تزکیہ معنی پاک کرنا، یوزک کی ہند. ہمارے نبی صحابہ کا تزکیہ فرماتے ہیں، کیا مطلب ہوا؟ یوتا ہیرو ہوں، یوتا ہیرو ہوں، سب سے پہلی تفسیر کی ہے کہ سب سے پہلے دل کی پاکی ہے. یوتا ہیرو قلوب ہوں، صحابہ کے قلوب کو پاک کرتے ہیں، ان العقائد الباطلہ ومن الاشتغال بغیر اللہ، اور غیر اللہ سے دل لگانے سے بھی پاک کرتے ہیں. دیکھ لو اسے 2 جملے میں مولانا نے کیا مقام، یعنی برے برے عقائد سے، شرک و بدعت سے، تمام برے عقائد سے قلب کو پاک کرتے ہیں صحابہ کے. اور سب سے بڑی چیز جو ہے کہ غیر اللہ میں دل پھنس جاتا ہے. یطہرہم، یطہر قلوبہم عن العقائد الباطلہ ومن الاشتغال بغیر اللہ، اور غیر اللہ سے دل لگانے سے پاک کر دیتے ہیں، یعنی دنیا مردار کو اس طرح سے دکھا دیتے ہیں کہ دنیا ایک سڑی ہوئی لاشیں ہیں سب، چند دن کے لیے چلتی پھرتی لاشیں ہیں. اگر انسانوں کی حقیقت دیکھنی ہو تو قبرستانوں میں جا کے کھود کر کے دیکھیں. شاعر کہتا ہے کئی بار ہم نے یہ دیکھا کہ جن کا مشین بدن تھا معطر کفن تھا. شاعر کہتا ہے نذیر اکبر آبادی کہ میں نے بہت سی لاشوں کو دیکھا کہ بڑے تگڑے تھے اور عطر لگانا، یعنی یہ عطر لگانا جائز نہیں ہے، کافور ملا وغیرہ ہے، لیکن وہ شاعر کہتا ہے کہ بہت ہی شاندار بدن تھا، معطر کفن تھا. لیکن کیا ہوا، جب جو قبر کوہن ان کی اکھڑی تو دیکھا، نہ عضو بدن تھا نہ تارے کفن تھی. جو قبر کوہن ان کی اکھڑی تو دیکھا، جب پرانی خبر ہو گئی، بارش ہو گئی، تو ہم نے دیکھا بھائی یہ کون، انہیں آنکھوں سے یہ وی سی آر دیکھتا تھا، ذرا اس کی آنکھیں تو دیکھ لوں کہ کہاں ہیں. وی سی آر دیکھنے والوں کی آنکھیں تلاش کی جا رہی ہیں خبروں میں، اور عورتوں سے بری نظر کر کے حرام لذت کو درامد کرنے والی ہیں. دیکھو آج کل دوستو اشراق بھی ہے، تلاوت بھی ہے. منیر پھر آنکھ اونچی کر لیا، آپ نے آنکھ اونچی بھی کیا اور بند بھی کر رہے تھے، دیکھتے رہو، کہہ دیا کہ بس برابر دیکھتے رہو. ہاں بنگلہ دیش والے دیکھو 22,000 ٹکا بھیجتے ہیں، اب تو 24,000-25,000 بھیجنا پڑے گا کرایہ والے. اور سوچو کہ علماء محدثین میری بات کتنی محبت سے سنتے ہیں، اور چونکہ آپ کو مفت میں ملا ہوا ہے معاملہ، مفت ملنے سے پھر قدر کر لیا، حالانکہ آپ کو نیند آ رہی. اور ادھر قریب ہو گیا سم، تو سب سے پہلی تفصیل یہ ہے کہ یوتا ہے رو قلوب ہوں ان العقائد الباطلہ، برے برے عقیدوں سے پاک کرتے ہیں، اور پاک کرتے ہیں کہ قلوب کو من الاشتغال بغیر اللہ، غیروں کے ساتھ مشتغل ہونے سے، مشتغل معنی مشغول ہونے سے، کہ کہیں دل نہ پھنسا لے. غیر اللہ سے دل اگر پھنس جائے تو وہ دل اس اللہ کے قابل نہیں رہتا. جو دل، آپ بھی کسی کے کمرے میں جائیں گے جہاں بلی کا گو اور کتے کا پیخانہ اور مکڑی چیونٹی سب ہو، اس گھر میں کمرے میں آپ ٹھہریں گے تو اللہ پاک ایسے دل میں کیسے مہمان ہو سکتے ہیں جس کے قلب میں غیر اللہ کی گندگی اور مردوں کی محبت اور لاشیں پڑی ہوئی. وہاں آدمی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں چو شدی زیبا بدا زیبا رسی، جب تمہارے اخلاق حسین ہو جائیں گے، عادتیں اچھی ہو جائیں گی، تب تم اللہ تک پہنچ سکتے ہو. دنیا میں بھی کوئی حسین غیر حسین کو پسند نہیں کرتا. چو شدی زیبا، جب تم زیبا ہو جاؤ گے، بدا زیبا رسی، تب اس اللہ تک پہنچ سکتے ہو. اور ایک عجیب بات سے نصیحت فرمائی، غور سے سن لو. فرمایا کہ گر گرفتار صفات بد شدی، اگر کسی بری عادت میں تم مبتلا ہو گئے، ایک بری عادت، ایک زیادہ نہیں، گر گرفتار صفات بد شدی، اگر کسی صفت بد بری عادت میں تم مبتلا ہو گئے، ایک بری عادت میں، ہم تو دوزخ، ہم آزاد سرمدی، تو تم کو، تم خود ہی دوزخ بن جاؤ گے، ہم تو دوزخ، تو ہی دوزخ بن جائے گا، وہ ہم عذاب سرمدی اور تم دائمی عذاب میں مبتلا رہو، ہر وقت بے چینی، ہر وقت بے چینی. دیکھ لو آج کیا حالت، جن کی عادتیں خراب ہیں آج ان کو چین نہیں، جو بیچارے اصلاح کر کے مر رہے ہیں اللہ کے راستے میں، ان کو حیات پر حیات مل رہی ہے، جو اللہ کے راستے میں اپنے نفس کی خواہش کے مارنے میں مر رہے ہیں، یعنی جان کھپا رہے ہیں، محنتیں کر رہے ہیں، اللہ ان کے اس اپنے نفس کے مارنے پر بے شمار حیات ان کو دے رہا ہے. کچھ تگانے خنجر تسلیم را، جو لوگ اللہ کی مرضی پر راضی ہیں، ہر وقت جان دے رہے ہیں، ازغما ہر زماں از غیر جانے کی غرض، ہر وقت ان کو ایک نئی نئی جان نصیب ہو رہی ہے. دوسری تفسیر کیا ہے اس کی، دوسری یہ ہے کہ یطہر النفوسہم، یطہر النفوسہم عن الاخلاق الرذیلہ، یطہر نفوسہم من الاخلاق الرذیلہ، ان کے نفس کو، صحابہ کے نفس کو ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پاک کرتے ہیں برے برے اخلاق سے. برے اخلاق کیا ہیں؟ لالچ، کنجوسی، بڑا سمجھنا، دنیا کی محبت، حسد، اپنے بھائی کی ترقی دیکھ کر چلے جا رہے ہیں، مرے جا رہے ہیں، پھر کاش کی اس کے دکان بیٹھ جاتی، دو بھائی ہیں سگے حالات، مگر دو ڈاکٹر ہیں پاس پاس میں، ایک ڈاکٹر کہتا جو مریض آئے مرے اس سے. ہمارے ایک دوست ہیں تکشیلا میں، حکیم امیر احمد صاحب کا ملاقات کبھی کیجیے، پتا آپ جائیے کشمیر تو ایک چند منٹ کے لیے ملاقات سے آپ خوش ہو جائیں گے، مجلو ہے ایک دم اللہ والا. تو وہ حکیمی دواخانہ میں تھوڑی دیر بیٹھتے ہیں تو بالکل، تو کہتے تھے میں ایک دعا کرتا ہوں سامنے ہاسپٹل میں، وہ کہتے میں ایک دعا کرتا ہوں یا اللہ جو مریض شفا پانے والا ہو اس کو میرے پاس بھیج دے، اور جن مریضوں کے لیے آپ نے موت مقدر کیا ہوا ہے اس کو اسپتال کی طرف بھیج دے، سامنے اسپتال کا، کیونکہ ہسپتال والے تو سرکاری تنخواہ لینی ہے، ان کو مریض مرے جائے کوئی ہو، ہمارا تو کام جب چلے گا جب مریض اچھے ہو. سبحان اللہ، اسی نے بات کہی تھی کہ لوگ کہتے ہیں معاشرہ معاشرہ، کیسے ہم معاشرہ بگڑا ہوا ہے، ہم کیسے نیک رہ سکتے ہیں اس معاشرے میں، اکیلا چنا بھاڑ کو کیا پھوڑ سکتا ہے، اس کا زندہ دیکھو، اکیلا چنا بھاڑ کو کیا پھوڑ سکتا ہے. اس نے کہا ارے خود تو پھوڑ سکتا ہے، اس مجرور کا جملہ سن کہ خود تو پھوڑ سکتا ہے، اپنی جان دے دو، اپنے اوپر اسلام نافذ کر لو جتنا ہو سکے، اور آپ کے اختیار میں نہیں ہے، جو چیز آپ کے اختیار میں نہیں اس پر آپ کی کوئی پکڑ نہیں، کوشش کرو جتنا ہو سکے، کوشش کے معنی تھوڑی ہیں کہ ریڈیو والا جا رہا ہے ریڈیو پہ گانا بجا رہا جا کے ایک ڈنڈا مارا، اب دیکھو اسلام نافذ کرنا ہے اس کو، گانا بند کرو نہ دو ڈنڈا لگاتا ہوں، اور تگڑا بھی ہے اور ریڈیو والا بالکل سوکھا دبلا پتلا ہے. اس کے بعد وہ اپنے جھونپڑی میں گیا، اس کے دس بھائی تھے برادری والے قبیلے والے، مان لو ملتان کا ہے سرائکی کا ہے تو سرائکی والا لے آئے، اور کہیں کسی اور قبیلے کا وہ لے آئے، اب آ گئے سب، اب جناب گوشتی ہو رہی ہے سڑک پر، اس کے بعد پولیس آ رہی ہے اور بند کر کے لے گئے اسلام نافذ کرنے والے کو، اب جیل میں پڑے گئے، مقدمہ چل رہا ہے، دکان بھی گئی، بال بچے بھی مر رہے ہیں. حضرت حکیم الامت خانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا یہ اس کے منکر و برائی کو مٹانے کے لیے معنی نہیں ہے، یہاں طاقت کے معنی یہ ہیں کہ اس کے بعد مٹانے کے بعد وہ آخر سے رہے، آئندہ بھی اس کو قدرت اتنی ہو کہ اس کے دشمن سر نہ اٹھا سکے، ورنہ زبان سے کہہ دو تبلیغ میں چلے میں لے جاؤ، اس کو خرچہ دے دو کہ لو بھائی 100 روپیہ چلے جاؤ تبلیغ میں ایک چلا لگاؤ، وہ جب خود ہی نیک لوگوں میں رہے گا تو پھر انشاءاللہ واپس آ کر کے گانا وانا خود ہی بند کر دے، اس کو سب مل کر کے چلے پر بھیجو، بزرگوں کے پاس لے جاؤ، نرمی سے سمجھاؤ، اول تو کون سی اس وقت کون سنتا ہے کہانی میری اور وہ بھی زبان میری غالب میرا، بھائی جتنا ہو سکے اتنا کرو، یہ اس طاقت کا مفہوم لوگ غلط سمجھتے ہیں. اسی لیے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ جزائے خیر دے فرماتے ہیں شراب کا مٹکا اگر جا رہا ہے اور ایک صاحب نکلے اسلام نافذ کرنے والے، انہوں نے دو ڈنڈا مارا، کہا یہ کہاں لے جا رہے ہو، شراب حرام ہے، دیکھو قرآن کی آیتیں پڑھتی ہیں، ان نمل خم کیا ہے بھائی حافظ جی، مطلب بھائی ہاں دیکھو اللہ فرماتے خرجوا اور شراب یہ سب چیزیں شیطانی کھیل، اب اس کے بعد کیا ہوا صاحب، پولیس آ گئی، مقدمہ چل رہا، فرمایا کہ یہ حکومت کا کام ہے، آپ نہیں شراب کے مٹکے کو توڑ سکتے، آپ کسی سنگمے پر ڈنڈا نہیں مار سکتے، یہ حکومت کا کام ہے، عام لوگوں کو اگر اجازت دی جائے فرمایا اس کو ضمان دینا پڑے گا، اس کے مٹکے کی قیمت اس پر دینی پڑے گی جو اسلام نافذ کر رہے ہیں، یہ قدرت حکومت کا کام ہے، حکومت اللہ سے اسلامی نافذ کرے وہ طاقت سے اس وقت تک کرے اس کے اختیار میں، اور ہر چیز کی ترتیب ہوتی ہے، ایک بگڑے ہوئے آدمی کو اچانک ولی اللہ نہیں بنا سکتے، آہستہ آہستہ اس کو پہلے لاؤ، دیکھو اس طریقے سے کام ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے. اب انہوں نے دعا قنوت میں پڑھ لیا اردو ترجمے والوں نے، نت رکو میں یہ فیرو کا دعا قنوت میں ہے نا جملہ، نت رکو میں یہ فیرو کا، ہم ان کو چھوڑتے ہیں، ان سے تعلق ختم کرتے ہیں، اے اللہ جو آپ کی نافرمانی کرتے ہیں. اب جناب لڑکا نماز نہیں پڑھتا، نکلو گھر سے، نت رکو ہم نے رات میں وتر میں کہا تھا نت رکو میں یہ فیرو کا، نکلو گھر سے، ڈنڈا اٹھایا، بیوی نے نماز نہیں چھوڑی اس کو دیا طلاق، ڈر نکلو سب، یہ مانے ہیں نت رکو میں فیرو کا، اسی لیے کہتا ہوں اردو کے ترجمے سے دین مت سمجھو، بڑے علماء سے پوچھو اس کے معنی کیا. حضرت حکیم الامت مجدد الملت ہری ممتاز صاحب، ہری ممتاز صاحب ذرا آنکھیں کھولے رکھو، حضرت حکیم الامت فرماتے ہیں نت رکو میسروں کا کے معنی یہ ہیں کہ ہم چھوڑتے ہیں ان لوگوں کو جو تیرے ساتھ فجور اعتقادی کرتے ہیں، یہاں فجور عملی مراد نہیں ہے، یہاں فجور عملی مراد نہیں، جیسے ان الغنا امت النفاق، غنا گانا سننے سے نفاق پیدا ہوتا ہے دل میں، تو کیا مطلب ہے، یعنی وہ کافر ہو جاتا ہے گانا سننے سے، مراد اسے نفاق عملی مراد ہے، لہذا یہاں مراد میں یہ فجور اعتقادی ہے، یعنی اگر وہ قادیانی ہو جائے یا نعوذ باللہ کافر ہو جائے، عیسائی ہو جائے، یہودی ہو جائے، پھر اس کا طرف واجب ہو جائے گا. یہ نہیں کہ وہ نماز بے نماز نہیں پڑھتا اس کو چھوڑ دو اور خراب ہو جائے. جن لوگوں نے اپنے لڑکوں کو سختی کی وہ اور زیادہ برباد ہو. ابھی تو کچھ بھی بابا کا خیال کرتے ہیں. اس لیے یہ معنی سمجھ لو. یہاں جو محدثین بڑے علماء میں نے اس کے حضرت نے لکھا ہے کہ یہاں فجور سے برا ہے اعتقادی فجور، جو جس کا عقیدہ خراب ہو، عمل میں کمزوری ہے، اس کو پیار سے نرمی سے سمجھایا جائے گا. بھائی بیٹا نماز پڑھا کرو، خود نہ سمجھانے کا سلیقہ ہو، جمعے کے دن لاؤ جہاں جہاں مجلسیں ہو رہی ہیں، دلی میں لے گئے، کبھی تبلیغ میں بھیج دیا، اس طریقے سے ہوتا ہے. تو یہ اخلاق رذیلہ سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بات کرتے ہیں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے نفوس کو. تو قلوب کا تزکیہ آپ نے سن لیا، نفوس کا تزکیہ سن لیا. قلوب کو پاک کرتے ہیں برے عقیدوں سے، قلوب کو پاک کرتے ہیں برے عقیدوں سے اور غیر اللہ سے دل لگانے سے پاک کرتے ہیں، اور نفوس کو پاک کرتے ہیں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم برے برے گندے گندے اخلاق سے، جس میں لالچ، بخل، کنجوسی، حسد، یہ ساری چیزیں. اچھا، اب ایک طہارت اور رہی. تزکیہ کی تیسری قسم ہے یطہرہم ابدانہم من النجاس والاخباث ومن الاعمال القبیحہ، اور ان کے جسموں کو پاک کرتے ہیں، پاکی کا طریقہ سکھاتے ہیں. کس طرح سے تعلیم دیتے ہیں کہ دیکھو اخباس، انجاس، نجاست لگ گئی، پیشاب پیخانہ، اس کا طریقہ یہ، استنجا کرنے کا طریقہ یہ، ہر چیز کو پاکی کا طریقہ سکھاتے ہیں. اور اعمال قبیحہ سے بھی بتاتے ہیں کہ دیکھو جیسے ظاہری نجاست لگ جاتی ہے، ایسے ہی گناہوں سے بھی نجاست لگ جاتی ہے. اس کا خیال رکھو کہ مت جاؤ ادھر ادھر، اپنے کو بچاؤ برے برے اعمال سے، برے برے اعمال سے بچاؤ. من الاعمال القبیحہ، یہ ہو گیا تزکیہ کی تفصیل. تین باتیں ہو گئی، پھر سمجھ لیجیے. یطہرہم قلوبہم عن العقائد الباطلہ ومن الاشتغال بغیر اللہ ونفوسہم من الاخلاق الرذیلہ وابدانہم یطہر ابدانہم من الانجاس والاقباس والاعمال القبیحہ. یعنی نفوس، قلوب کو پاک کرتے ہیں برے عقیدوں سے اور غیر اللہ سے دل لگانے سے، اور نفوس کو پاک کرتے ہیں برے اخلاق سے، اور بدن کو پاک کرنے کے تمام طریقے سکھاتے ہیں، ظاہری تمام گناہوں سے بھی اور نجاست ظاہری سے بھی. پیشاب پیخانہ، استنجا تک کا طریقہ بتائیے. استنجا خانہ میں پیر رکھو تو یہ پڑھو اور نکلو تو یہ دعا پڑھو، استنجا کا طریقہ تک سکھایا ہے. کوئی مذہب ایسا جہاں استنجا کا طریقہ سکھایا گیا ہو؟ دنیا کے کسی مذہب میں استنجا کا طریقہ نہیں سکھایا گیا. پوچھ لیجئے کسی ہندو سے. آپ ہندوستان کا کبھی سفر کریں گے تو ایک چھٹاک پانی ان کے پاس ہوتا ہے جب وہ استنجا کرتے ہیں، ایک چھٹاک پانی، ایک گلاس. کوئی لٹیا لی ہوئی ہے، کوئی اتنا سا گلاس لی ہوئی. اور ریل جب چلتی ہے صبح فجر کے وقت میں وہاں، تو سب ریل کے کنارے بیٹھے ہوئے، آنکھ سے آنکھ ملا رہے ہیں، ذرا بھی شرم نہیں آتی. یعنی صبح تو ریل کی جب چلتی تو بس صبح دیکھو ہی متی در ہوتی ہے. اور وہ ایک گلاس پانی، چھوٹا سا ڈیڑھ چھٹا کا آپ پاؤ پانی سے، بتائیے کیا نجاست پاک ہے. لپائی کر دیتے ہیں. کوئی طریقہ ان کے پاس معلوم نہیں. وہ دنیا کے جتنے مذاہب کسی کو اس طہارت اور نجاستوں سے استنجا کرنا بھی نہیں معلوم. اور انگریز کیا کرتا ہے، ٹوائلٹ پیپر لے کر ٹیشو پیپر سے صاف کیا، اس کے بعد ان کے یہاں ٹب ہوتا ہے، وہ پتھر کا ہوتا ہے بڑا سا، اس میں بھر دیا پانی اور اس میں بیٹھ گئے. اب وہ نیچے کا پانی اوپر آ رہا ہے، منہ میں، آنکھ میں، ناک میں جا رہا ہے. نیچے کی جو گندگی ٹوائلٹ پیپر سے کہاں اتنی صفائی ہو سکتی. اب نیچے کا دھل دھلا کے وہ ان کے منہ ناک میں جا رہا ہے، اور بغل میں دیکھو تو اتنے اتنے بڑے بال ہیں. ایک انگریز کو میں نے اسٹیشن میں دیکھا، اس کے بغل میں اتنے بڑے بڑے بال ہیں. ایسے جو ہاتھ اٹھایا تو توبہ توبہ. اور اسلام کیا کہتا ہے، ہر ہفتہ تم پاک کرو بالوں کو، ناک کے نیچے، بغل کے بالوں کو، ان چیزوں کو پاکی کرو. ٹھیک ہے، جو صفائی جو بات اسلام میں، ایک ہی مضمون میں چیلنج کرتا ہوں، ایک مضمون صرف استنجا کرنا اور طہارت کے جتنے مذاہب ہیں اپنے قانون دکھائیں اور ہمارا اسلام اپنا قانون دکھاتا ہے، اسی میں شکست کھا لیں. ایسے طریقے پاکی اور صفائی کے کسی مذاہب، کسی مذہب میں، اور تعریفیں ہو رہی ہیں. انگریز صاحب کیا کہنا، جو لندن جاتا ہے وہ لندن کی گیت گا رہا ہے، مدینہ شریف والے کو بھول گئے. वो कहते हैं साहब वहां चोरी नहीं होती। अरे वहां ऐसा डाका पड़ता है वो जो है हाथी खाने वाला और मक्खर मच्छर क्या खाएगा, वो जब डाका मारते हैं तो करोड़ों रुपए का मारते हैं। सबसे बड़ी चीज कुफ्र है। फासिकों की काफिरों की कभी तारीफ मत करो अगर खात्मा ईमान पर चाहते। एक आलिम ने मेरे शेख साहब अब्दुल गनी साहब रहमतुल्लाह अलैह के सामने कहा कि पंडित नेहरू ने, पंडित जी ने ये फरमाया, नेहरू वजीर आजम था उसको, मैं मेरे साथ पंडित जी ने ये फरमाया, तो हजरत ने फरमाया मौलाना एक काफिर के लिए फरमाया इस्तेमाल करते हो, हर सिलाई ही जाता है नाफरमानों की तारीफ से, जाओ दो वजू करके कलमा दोबारा पढ़ो और दो रखा तौबा पढ़ो। और फरमाया ये फरमाया कि पंडित के साथ जीवन क्यों लगाया तुमने, खाली कहते नेहरू ने कहा जी इंदिरा इंदिरा गांधी जी और इतने अल्फाफ काफिरों के साथ क्यों लगाते हैं, ताबूत अकबर हजरत अकबर फरमाते थे कि गांधी सबसे बड़ा शैतान है जिसने मुसलमानों को इस तरह से धोखा दिए, इतने धोखा दिए मुसलमानों से नौकरियां छोड़वा करके और हिंदुओं के कान में सर्कुलर जारी करा के वो पोस्ट सब हिंदुओं ने ले लिया। तो इसलिए कहता हूं हकी उन्मत ने फरमाया ताबूत अकबर इसका नाम बड़ा शैतान है। इसलिए हजरत ने फरमाया ये फरमाया क्यों निकला आपके मुंह से, क्योंकि आपके इदारे को 1,00,000 रुपया नेहरू ने भी दिया। हजरत ने फरमाया इसीलिए फासिकों के एहसान से पनाह आई, हदीस में फासिकों के एहसान से पनाह मांगी गई। देखो 1,00,000 रुपया आपके इदारे को मिल गया, अब वो पंडित जी ने फरमाया जैसे कोई बुजुर्ग का महफूज नकल हो रहा है, मगर मौलाना भी बड़े अच्छे थे, फौरन गए दो रकात पढ़ी और रोने लगे, कहेंगे हजरत आपको अल्लाह जजा खैर दे, वाकई मेरे मुंह से गलती से बात कर, बुजुर्गों की सोहबत से चीज मिली। बस दुआ कीजिए अल्लाह तआला اللہ پاک ہم سب کو تزکیہ نفس نصیب فرمائے، اللہ ہمارے اصلاح فرمائے، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، اصلح لنا شاننا کلہ، لا تکلنا الی انفسنا، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، اصلح لنا شاننا کلہ، لا تکلنا الی انفسنا فی الخطأ، اے زندہ حقیقی اے سنبھالنے والے آپ کی رحمت سے ہم سب فریاد کر ہمارے ہر حالت کی اصلاح فرما دی، ہر حالت کی درستی فرما دی، ایک پلک جھٹکانے بھر کو بھی ہم کو ہمارے نفوس کے حوالے نہ فرما دی۔ آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ قدرت ہمیشہ ذہن سے متعلق ہوتی ہے، یعنی جو کام کرے اس کو نہ بھی کر سکے تب تو وہ قدرت ہے۔ اب ایک شخص کا ہاتھ ایسے ہے ہلا کر چائے روکے، اور اگر ہلنے کی تو طاقت ہے اور اتنا روکنے کی قوت نہ ہو تو اس کا نام قدرت نہیں ہے، اس کا نام راشا ہے، راشا مرض ہوتا ہے نا راشا۔ بعض آدمیوں کا گردن ایسے ایسے ہلتے رہتے، ایک لطیفہ یاد آیا لاہور میں صاحب آئے، اب میں نے کہا بھائی ہر وقت گردن ہلاتے رہو گے تو سب لگے ہوں گے بیکار ہو جائیں گی، پاگل ہو جاؤ گے۔ کہنے لگے صاحب مجھے تو طاقت ہی نہیں ہے، بس میرا آشی رہتا ہے کیونکہ میں نے اتنا زیادہ ذکر کیا ہے کہ اب گردن خاموش ایسے یعنی یوں رکھنے کی قوت ہی نہیں، ہم تو جب چاہے کچھ بھی ہو بس ہر وقت ایسے سے ہوتا رہتا ہے۔ میں نے کہا بتائیے اتنا ذکر کرنا کیسے جائز ہوا کہ گردن ہم ایسی حرکت میں آ جائے کہ وہ مشین پھر رکے ہی نہیں، نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ ایسے ہی لوگوں کا دماغ پھر گرم ہو جاتا ہے، اخلاق میں اعتدال نہیں رہتا۔ اتنا ذکر کرنا جائز نہیں جس سے مسلمان کے اخلاق میں اعتدال نہ رہے، گرمی آ جائے، مزاج میں خشکی پیدا ہو جائے، ہر ایک سے لڑائی لڑ رہا ہے، ایسے ذکر سے بہتر ہے یہ کہ پڑا سوتا رہے اور کسی کو اذیت نہ پہنچائے۔ اس کا ذکر زیادہ سے زیادہ مستحب ثابت کر دو گے، لیکن اذیت پہنچانا تو حرام ہے۔ اسی لیے بزرگوں کی مشورے کی ضرورت پڑتی ہے، وہ دیکھتے رہتے ہیں، جیسے ڈرائیور ہے وہ دیکھتا ہے کہ اب پانی ختم ہو گیا انجن میں، سرخ آ گئی سرخ بتی، وہاں پر سوئی پہنچ گئی، فوراً گاڑی روک کر پانی ڈالتا ہے، پیٹرول ختم ہو گیا فوراً بتا دیتے ہیں، 120 میل کی رفتار سے بڑھی گھنٹی بج گئی خطرے کی، تو شیخ سمجھتا رہتا ہے، جب دیکھتا ہے کہ اس کے حالات کچھ گڑبڑ، ہر ایک سے لڑائی لڑ رہا ہے۔ ایک صاحب نے لکھا حضرت کو کہ مجھے ذکر میں روشنی نظر آتی ہے، اور حضرت کو پتہ چل گیا تھا کہ ان کے اخلاق میں اب گڑبڑی بھی آ رہی ہے، لڑ بھی رہے ہیں، تو لکھا مجھے روشنی نظر آ رہی ہے۔ حضرت نے لکھا کہ دماغ کی خشکی سے یہ روشنی ہے، لہذا سر میں تیل بادام مالش کیجیے اور صبح گھاس پر شبنم پڑی ہوئی گھاس پر ٹہلیے اور دوست احباب میں ہنسی بولیے، تنہائی میں نہ بیٹھیے۔ اب یہ سمجھ رہے تھے اب خلافت آنے والی، جب انہوں نے لکھا کہ مجھے روشنی نظر آ رہی ہے تو ان کو امید ہو گئی کہ بس اب حضرت لکھ دیں گے کہ پہنچ گئے،
ادھار تک پہنچ گئے, روشنی نظر آ گئی, اور کیا چاہیے؟ اسلام میں روشنی کی ضرورت ہے, روشنی وغیرہ نظر آنے کی ضرورت نہیں, دل میں روشنی ہو. جب اکبر الہ آبادی نے کیا کہا تھا, جو سائنسی آلات کے ذریعے سے جان پر پہنچے, پہنچنے کی کوشش کر رہے تھے, اس زمانے میں پہنچے نہیں تھے, مگر اکبر نے پہلے ہی شعر کہہ دیا اپنا کہ تسخیر مہر و ماہ مبارک تجھے مگر, تسخیر تسخیر مہر و ماہ مبارک تجھے مگر, دل میں اگر نہیں تو کہیں روشنی نہیں. یعنی چاند و سورج کو تم مسخر کر لو, تم راکٹوں سے چاند پر پہنچ گئے, لیکن دل میں اگر کلمے کا نور نہیں تو جہنمی میں جاؤ گے. دل میں روشنی کہاں سے آئے گی؟ دل میں روشنی تو اللہ کے پریمان لانے سے ہوتی ہے. تصویر مہر و ماہ مبارک تجھے مگر, دل میں اگر نہیں تو کہیں روشنی نہیں. اکبر صاحب مرحوم بڑے اچھے شعر کہتے تھے. یاد ہے فرمایا کہ سائنس والے پوچھتے, اکبر صاحب سے ایک سائنسدان نے پوچھا کہ مجھے تو اللہ تعالیٰ کے وجود میں کچھ شک ہے, نعوذ باللہ. تو اکبر صاحب نے کیا جواب دیا؟ دماغ کھٹے کر دیے. اور میں آپ کو اپنے بندہ ہونے میں بھی کچھ شک ہے؟ اگر خدا کے وجود میں آپ کو شک ہے تو آپ کو اپنی بندگی میں بھی شک ہے؟ آپ بندہ ہیں یا خدا, مجھے بتائیے. تب دماغ منہ دیکھا اور کہنے کا, حضرت بس آپ نے تو ایک جملے بھی چک کر دیا, جب ہم یقین بندہ ہیں تو یقین ہمارا کوئی خواجہ اور مالک اور خدا ہوگا. اللہ تعالیٰ کے شہادت گزار تھے, بزرگوں کی صحبت یافتہ تھے. انہیں کا یہ شعر ہے, نہ کتابوں سے نہ وعدوں سے نہ در سے پیدا, دوستو جج ہو کر گریجویٹ ہو کر. وہ شعر پیش کر دیا کہ آج علماء کے منابر پر وہ زبان علماء سے آج نشر ہو رہا ہے, حکیم امت کے اور سب وعدوں میں جگہ جگہ. نہ کتابوں سے نہ وعدوں سے نہ در سے پیدا, دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا. ہمارے اکبر واہ, کوئی ملا کہتا تو لوگ سمجھتے مسٹر لوگ, ارے میاں یہ سب اپنے نظر کی تعریف, اپنے حسن نظر کی تعریف کر رہے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ گریجویٹ انگریزی سانس سے نکلوایا تاکہ مسٹروں کو اپنی ٹر مس کرانے میں آسانی پیدا ہو جائے. نہ کتابوں سے نہ وازوں سے نظر سے پیدا, دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا. سبحان یہ صاحب نے اور لکھا کہ حضرت جب میں نظر ہٹاتا ہوں تو مجھے بڑی پریشانی ہوتی ہے, بہت تکلیف ہوتی ہے. اور نظر تو فرمایا اچھا دیکھ لینے کے بعد کتنی دیر تک پریشانی رہتی ہے؟ نظر بچانے کے لیے تو پریشانی ہوتی ہے, مگر جب نظر بھر کر دیکھ لیتے ہو, بدنگاہی کر لیتے ہو, تب کتنی پریشانی ہوتی ہے. تو کہنے لگے پھر تو تین دن تک تڑپتا رہتا ہوں, اس کی یاد سب لوگ غلط یاد آتے رہتے ہیں. ایک شاعر نے ایسی ایک شکل دیکھی تو وہ اس کی دیکھیے, اس نے آنکھوں سے ذرا سے یوں کر دیا تو شیر کیا کہا, وہ دیکھ کر ابرو مزگاں کو جنبش ڈراتے ہیں مجھے تیغ و تبر سے. تو تین دن تین رات تک تیغ و تبر کھاتے رہے. حضرت نے فرمایا اگر نظر کی حفاظت کر لو, قلب میں اللہ کی محبت کی مٹھاس, ایمان کی حلاوت پیدا ہو جائے گی. اگر تم نے اللہ کی نافرمانی کی تو تین دن تین رات تو تڑپتے رہو گے, چاہے توبہ بھی کر لو مگر اس کا خیال نہیں جائے گا. اسی لیے تعزیت تین دن مسنون ہے. کسی کے ہاں غمی ہو جائے تو تین دن تک تسلی دینا سنت ہے کہ نہیں؟ معلوم ہوا کہ غم کے جھٹکے اور صدمات کا اثر ہے نا, تین دن تین رات کا اثر رہتا ہے, لہٰذا یہ سوچ لو. اور سب سے بڑا نقصان جو ہے معاشرہ, اس میں گھر میں آگ لگی ہوئی, کسی گھر میں چین نہیں. مجھ سے پوچھو اور جو دوست دین کی خدمت میں لگے ہیں, عورتوں کا ٹیلی فون چلی آ رہے ہیں, کیا بات ہے؟ صاحب شوہر جو ہے پھوٹی نظر سے بھی دیکھتا ہے, ہم بات بات پر مجھے اس کے غصہ آتا ہے. کیا ہو جائے یہ بدنگاہی کا کام, جب سڑکوں پر لپسٹک وغیرہ دیکھ کر اور دماغ پاگل کر کے آتے ہیں تو گھر والی ان کو بھنگن معلوم ہوتی ہے. باہر کی نقلی بریانی اصلی بھی نہیں, فوٹو وغیرہ کا کچھ اعتبار نہیں. اور اس کے بعد گھر میں کیا ہوا کہ اپنی چٹنی روٹی یا اپنی گوشت روٹی پسند نہیں آتی. ارے بھائی حرام کی بریانی سے بہتر اپنی حلال کی چٹنی روٹی. جبکہ وعدہ ہے حدیث میں کہ یہ خواتین جنت میں حوروں سے زیادہ حاصل کر دی جائیں گی. جس کو یہ روایت دیکھی ہو میرے پاس کتاب تفسیر والی موجود ہے. حضرت علوسی رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث نقل کی, حضرت عمر سلمہ رضی اللہ تعالیٰ نے سوال کیا تھا کہ جنت میں مسلمان عورتیں زیادہ حاصل ہوں گی یا مسلمان بیویوں میں حسن بڑھا دیا جائے گا حوروں سے زیادہ؟ فرمایا کیوں ایسا؟ سعد شیرازی نے فرمایا تھا کہ دیکھو, فرمایا کہ دل آرامے کی دلداری درو بند, دل کا آرام اسی میں ہے کہ اللہ تعالیٰ سے اس کو باندھ کر رکھو. دیگر از ہما عالم فروبند, سارے عالم سے آنکھ بند کر لو، کچھ بھی ہو دنیا میں ہم سے کچھ مطلب نہیں، جو ہمارے اللہ نے ہم کو حلال کی دی ہوئی ہمارے لیے کافی.
کیوں کیوں چھپ کے میں حرام تھی میں، دیکھو میرا ہی شعر ہے، جب نہیں دی مجھے حلال کی میں، یعنی حلال کی شراب نہیں دی اللہ نے، تو کیوں کیوں چھپ کے میں حرام کی میں، چھپ چھپ کے حرام کی دیکھنے کی کیا ضرورت. جی چند دن مسافر خانہ ہے دنیا کو، بس جس حالت میں اللہ رکھے انشاءاللہ تعالی اللہ کی مرضی پر راضی ہو جاؤ تو بے قیسی میں بھی اللہ تعالی آپ کو مکیف مانے، ایئر کنڈیشن کمرہ. عرب میں جب آپ جائیں گے ان سے پوچھیں گے بھائی تم عرب کہے گا ہمارا کمرہ جو ہے الحجرۃ المکیفہ، میرا کمرہ ایئر کنڈیشن ہے، کرایہ زیادہ دینا پڑے گا. اللہ تعالی کی شان ہے، بے قیسی میں بھی ہم نے تو ایک کیسے مسلسل دیکھا ہے، بے قیسی میں بھی ہم نے تو ایک کیسے مسلسل دیکھا ہے، اور جس حال میں بھی وہ رکھتے ہیں اس حال کو اصمل دیکھا ہے، اور جس راہ سے وہ لے جاتے ہیں اس راہ کو اسحل دیکھا ہے، اور جس راہ کو ہم تجویز کریں اس راہ کو اسفل دیکھا ہے. ثقیل راستہ ہے، اپنی تجویز چھوڑو، اپنے مالک کی مرضی پر بس. تدبیر، دعا، رضا بالقضا، یہ تین نمبر لگاتا ہوں، تدبیر، اس کے بعد دعا ہے، اور اس کے آخر میں کیا ہے؟ رضا بالقضا، جس جو فیصلہ ہو اس پر راضی ہو. ان شاء اللہ تعالیٰ جنت کی زندگی. حضرت حامی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں جس شخص کو کسی پریشانی میں مبتلا دیکھو تو سمجھ لو کہ اس نے بندگی نہیں خدائی اختیار کر رکھی، یعنی اس کے قلب میں کوئی نہ کوئی تجویز ہوگی کہ ہم اس طرح جئیں گے، اس طرح رہیں گے، ہمارا کام مکان یوں ہونا چاہیے، ہماری بیوی یوں ہونا چاہیے، بہت سے تجویزات. اور جو فرمایا جس کو دیکھو گی چین سے ہے تو یقیناً تسلیم و رضا ہوگی، وہ اللہ کے اوپر راضی ہے جس حالت میں رکھتا ہے. تو راحت روح، آرام کی روح تسلیم و رضا ہے، اور پریشانیوں کی جڑ تجویز ہے. بندہ ہو کر خدائی کو ہاتھ میں لینا یہ نادانی ہے. دعا مانگنی، دو آدمی مانگو تو بادشاہ، مانگو تو بادشاہ راضی رہو فقیری پر، اور مانگو بریانی شامی کباب راضی راضی رہو چٹنی روٹی پر، جو دے دے اللہ، مگر مانگنے میں کوئی حل نہیں، بے شک مانگو مانگو اللہ تعالیٰ سے شامی کباب دیجیے، بریانی کھلائیے، لیکن اگر اللہ تعالیٰ چٹنی روٹی بھیج دے تو سوچ لو. اس کے شاہ روحانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک دفعہ ارہر کی دال کھا رہے تھے، چپاتی اور جو کی، اور چٹنی بھی نہیں تھی اس میں، چٹنی تھی یعنی کباب اور قیمہ وغیرہ کچھ نہیں. ہر لقمے میں حضرت فرماتے تھے الحمدللہ، ہر بریانی کا مزہ آ رہا. پھر خود ہی فرمایا وجہ ہی کیا ہے اس کھانے میں مجھے کیوں مزہ آ رہا، کیونکہ مجھ کو یہ تصور ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے کھلا رہا ہے، یہ آسمان سے رزق آیا، ان کا بھیجا ہوا ہے. وفی السماء رزقکم وما توعدون، تمہارا آسمان سے رزق اترتا ہے، اللہ نے بھیجا ہے. سبحان اللہ، بس محبت کی یاد ہوتی ہے. اپنی ماں سوکھی روٹی کھلا دے، اس سے بچہ تندرست رہتا ہے. سال دوسرا ماں مر جائے، دوسری ماں ہے، اس کو سونے کا لقمہ بھی کھلائے، وہ بات نہیں پیدا ہو. یہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو آئے راضی ہو کے کھا لو، انشاءاللہ خوشی سوکھی روٹی میں چین ملے. لکھنؤ میں ایک نواب صاحب تھے، وہ ہر وقت چٹپٹی غذائیں. نتیجہ کیا ہوا؟ زیادہ گرم غذاؤں سے، کیونکہ پیسہ بھی اتنا ہوتا ہے نوابوں کے پاس، لہذا گرم گرم کباب ہر وقت کھانا، ہر وقت چاٹ، منہ کا ذائقہ درست کر رہے ہیں، پیٹ میں السر ہو گیا. تمام حکمائے لکھنؤ نے کہا کہ اب آپ کو ایک تولہ قیمہ چوسنا پڑے گا. اب اپنی ریاست و سلطنت اس کے نام رجسٹری کرنے کی تیار، بشرطے کہ مجھ کو اس کی نیند اور اس کا میدا مل جائے کہ میں بھی دو روٹی کھاؤں اور آرام سے سو جاؤں. اس لیے دوستو اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں ہم کو دی ہیں اس کی قدر کرو. آرام سے بھوک سے کھا رہے ہیں اور آرام سے سو رہے ہیں، بڑی شکر ادا کرو. جس کو نیند نہیں آتی اس سے پوچھو کتنی کتنی ترکیبیں کرتے ہیں. دعا کرو اللہ تعالیٰ اپنی نعمت سے ہم کو اپنی نعمتوں کو پر شکر کی توفیق عطا کرے، اور اپنی نافرمانی میں ہمیں اللہ موت دکھا دے. اتنی پریشانی، اتنا صدمہ، اتنا غم، اتنا بھیانک منظر خدا کی نافرمانی میں نظر آئے کہ اللہ تیری نافرمانی میں ہم سب کو موت و پریشانی نظر آئے، اور تیری فرما برداری میں ہمیں چین اور ٹھنڈک اور سکون اور اطمینان نظر آئے. یا اللہ اپنی مرضی کے مطابق ہمیں جینا نصیب فرما، اور اپنی مرضی کے مطابق مرنا نصیب فرما، اور آپ ہم سب سے راضی ہو جائیے، اپنے غضب کو ناراضگی کو اٹھا لیجیے، ہمارے بڑوں کو، اساتذہ کو، مشائخ کو بھی ہم سے خوش اور راضی رکھیے.
اور ہماری دنیا اور آخرت دونوں بنا دیجیے، اور ہمارے دوستوں کی بھی، گھر والوں کی بھی، سب کی اپنی رحمت سے سب بڑا خبریں نانے بن گئے.
میں صاحب وحی ہوں اور تمہیں وحی نازل کیا تمہیں ہوا بھی نہیں لے سکتی، وحی نازل ہو جائے تو تمہاری جان ختم ہو جائے، ہارٹ فیل ہو جائے اگر تم جبرائیل علیہ السلام کو دیکھ لو. ان نوانا برسوں مسلم کیا بات کرنا ہے. میرے شیخ نے اس مسئلے کو اس طرح سے حل کیا کہ اس سے برابری تھوڑی لازم آتی بھائی، جیسے تم اور جان آگے تو خود اللہ نے اس مسئلہ فرما دیا کہ مگر میرے نبی، مگر مجھ پر وہی نازل ہوتی. ان نمانا بشر مثلکم یوحا الیہ، مجھ میں تم نے فرق یہ ہے کہ میں صاحب وہی بشر ہوں اور تم ہیں اس کی نعمت، یہ اس سے تم استفراد نہیں. میں وہ بشر ہوں کہ جو حامل نور نبوت ہوں، لیکن میرے شیخ صاحب انصار رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو ایک مثال سے سمجھایا. خوب غور سے سمجھ لیجیے، بعض وقت آپ سے پوچھ لیں گے لوگ یہ مچھلی کیا معاملہ ہے. فرمایا کہ دیکھو ایک مٹی کا گلاس ہے اور ایک پیتل کا گلاس، ایک تانبے کا گلاس، سب ایک ہی سائز میں رکھے جا رہے ہیں. ایک چاندی کا گلاس ہے، پھر ایک سونے کا گلاس ہے. شیشے کے گلاس سے شروع ہوا، مٹی کا گلاس دو آنے کا، شیشے کا گلاس ایک روپے کا، تانبے اور پیتل کے گلاس دو دو روپے کے، چلیے چاندی کا گلاس 100 روپے کا اور سونے کا گلاس 20,000 روپے کا. اس کے بعد ایک گلاس جواہرات کا جو 10 عرب، اور اس کے بعد ایک گلاس ایسا جس کی قیمت پوری عالم میں دوسری. گلاس تو سب کہے جائیں گے، لیکن کیا وہ گلاس کہہ سکتا ہے مٹی والا کہ آپ بھی میرے مثل ہیں؟ گلاس نام تو گلاس ہوگا اس کا، لیکن اس کا مٹیریل اور اس کی شان اس کی قیمت نہیں. لہذا مثلوں سے ہر یہ بات نہیں ثابت ہو سکتی. آپ کا آپ تھے تو بشر، لیکن آپ کی قیمت بھی تو دیکھو کہ سارے عالم میں بادل خدا بزرگ پشتہ مختصر اللہ تعالیٰ کا اپنی ذات عظمت کے بعد اگر کسی کا درجہ ہے تو سرور عالم کا سنتا ہے. ہدایہ روضہ شاخت آسمانس، یہ وہ بشر ہے کہ جس پر ساتوں آسمان ہر وقت فدا ہو رہے ہیں. روزہ مبارک تک وہاں پاس نامے بھی نہیں، یہ بہادر بہتے آپ کی جانے جہان اے خدا اس ذات گرامی کے سطح میں جو سارے عالم کی جان ہے کہ اگر یہ نہ پیدا ہوتے تو آپ عالم نہ پیدا کرتے. اور فدائے روزہ سات آسمانس، جن کے روزے پر ساتوں آسمان فدا ہو رہے ہیں. اور نہ بازاروں میں چلانے والے جیسے بازار لوگ شور ہوتا، اور نہ برائی کا بدلہ، نہ برائی کا برا بدلہ. حضرت مولانا شاہ فضل الرحمان صاحب رحمت اللہ علیہ کے سلسلے میں ایک بہت ہی صاحب نسبت بزرگ، جو ہمارے بزرگوں کے لیے منظور ہے نظر کیا کرتا ہوں. میرے شیخ شاہ راجہ صاحب دام الکاتم کے لیے اس وقت بڑے ہیں، حضرت نے ان کو اپنا مسئلہ اور مربی بنایا ہوا ہے. ندوی کے بڑے بڑے علماء اور ہندوستان کے بڑے اکابر علماء بھی حضرت سے دعائیں لیتے ہیں، اس سے زیادہ تعداد ہیں. ان کو جوانی سے میں نے الحمدللہ دیکھا ہے، بس کبھی مولانا کے مکان کے سامنے بہت بڑا جنگل ہے، وہ جنگل سارا نور سے بھرا ہوا ہے. جو علماء بھی جاتے ہیں وہاں وہ یہ کہتے ہیں کہ اس جنگل میں کیا بات ہے، سب نور ہی نور نظر آ رہا ہے. حضرت نے کبھی اس راز کو ظاہر نہیں کروایا، لیکن ضلع اعظم گڑھ میں کچھ علماء کے سامنے میں نے سوال کر دیا. میری خاطر تھی، میرے اس بزرگ نے بتایا کہ بات یہ ہے کہ میں نے جوانی میں اس جنگل میں 70,000 دفعے اللہ اللہ کیا، اس جنگل میں 70,000 دفعے اللہ اللہ جوانی میں کیا. تو اللہ کا نور سے سارا جنگل منور نہیں ہوگا، کتنا بڑا نام ہے سوچو اللہ. ایک بزرگ کہتے تھے کہ اللہ آپ کا بہت بڑا نام ہے، جتنا بڑا آپ کا نام ہے اتنا ہم پر رحم کر دیں. دیکھیے آپ کسی بڑے آدمی سے کہتے ہیں کہ بھائی ہم نے آپ کا بڑا نام سنا ہے، بڑے کریم ہیں آپ، آپ کی مہربانی بہت دور دور تک تذکرہ ہو رہا ہے آپ کی سخاوت کا. کہ میں نے اس جنگل پر ایک شیر بھی کہا. حضرت نے فرمایا کہ میں نے اس جنگل پر ایک شیر بھی کہا. گیا میں بھول گلستان کے سارے افسانے, گیا میں بھول گلستان کے سارے افسانے, دیا پیام کچھ ایسا سکوت صحرا نے. یعنی صحرا کی خاموشی نے مجھے کیا پیام دیا. یہ عاشقوں سے پوچھو جن کے قلب محبت سے محروم ہوں بھائی, انہیں تو سمجھانا ہی مشکل. بقول ایک شاعر بزرگ کے کہ ہم داستان عشق کی ہم کس کو سنائیں آپ. یہ شعر حضرت نے 12 بجے رات میں پڑھا تھا مولانا شاہ محمد صاحب نے, جب کچھ لوگ گھڑی دیکھ رہے تھے اور نیند سے مجبور ہو رہے تھے, اور آج سے 30-40 سال پہلے کی بات ہے. تو مجمعے میں جن لوگوں نے گھڑی دیکھا اور آنکھوں میں نیند کی جھٹکیاں آئیں تو فرمایا بھائی یہ آدھی رات کے بعد تو مجھے جوش آتا ہے, 12 بجے رات ہی کے بعد تو مجھے وہ لوگ نصیب ہوتے ہیں. اب وہاں سے جب میں کھانا گرم ہوا اب ان کو نیند آ گئی, تب یہ شعر مسکرا کے پڑھا کہ داستان عشق کی ہم کس کو سنائیں آپ, جس کو دیکھو وہی دیوار نظر آتا ہے. اب یہ دیوار کو تھوڑی کلام تو ہے. بخاری شریف کی روایت ہے کہ شعر جو اللہ کی محبت سے بھرے ہوں, ان میں شعر لا حکمہ, بعض شعر میں حکمت ہوتی ہے. علامہ قرطبی نے تفسیر قرطبی میں لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے جو ان کے اونٹ پر بیٹھے ہوئے تھے ان سے آپ نے فرمائش کی کہ بھائی تم کو غیا ابن سلط کے جو حکیم اپنے زمانے کا گزرا ہے, یعنی زبردست حکیمانہ کلام, دوا بیچنے والے سے مراد یہاں نہیں ہے, حکیم سے مراد حکمت والا, اس کا تمہیں کچھ کلام یاد ہے؟ اس نے کہا جی ہاں. تھوڑا سناؤ. ایک شعر سنایا, آپ نے کہا اور سناؤ, پھر اور سنایا, پھر فرمایا اور سناؤ. صحابی کہتے ہیں ہفتہ انشت تو بے عطا نہیں عطا بیتن, ہفتہ انشت تو نہیں عطا بیتن, یہاں تک کہ میں نے 100 شعر سنائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم. تیئیس صحابہ شاعر تھے جذبات کے لیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ علم نہیں دیا گیا کیونکہ قرآن کا معجزہ جو ہے وہ خطرے میں پڑ جاتا ہے شعر اس سے, اس لیے آپ کو یہ نہیں دیا گیا. مگر صحابہ خدا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شاید ہیں. حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں لنا شمسن ولی آفاق شمسو, ایک میرا سورج ہے ایک عالم کا سورج ہے. لنا شمسن ولی آفاق شمسو, ایک میرا سورج سے افضل و بہتر. یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شعر کہ میرا سورج شمسی, میرا شمس, میرا آفتاب, خیر میں شمس سمائی, آسمان کے شمس اور آفتاب سے بہتر. سبحان اللہ, کیا معافت تھی میرے حضرات کو صلی اللہ علیہ وسلم. فإن الشمس تطلع بعد فجر, یہ سورج دنیا کا آسمان کا تو طلوع ہوتا ہے فجر کی نماز کے بعد, وشمسی طالع بعد العشاء, اور میرا سورج طلوع ہوتا ہے عشاء کی نماز کے بعد. تو حضرت یہاں رفاع عام میں ایک نبیر صاحب ان کے مرید بہت محبت, سال میں 2-3 دفعے جاتے ہیں ہوائی جہاز سے ان کی خدمت. تو حضرت نے مجھے شعر سنایا ان کے بارے میں کہ مجھے دیکھو دوستو, محبت ایک طرفہ نہیں چلتی, محبت دونوں طرف سے ہونی چاہیے. محبت ون وے ٹریفک ہو ہی نہیں سکتی, جب دوسرا محبت نہیں کرے گا کب تک کرو گے, پھر آدمی تھک جاتا ہے. محبت جو ہے دونوں طرف سے ہوتی ہے. لہذا حضرت کے سے اندازہ کیجیے کہ مولانا نے فرمایا کہ جب میرے مہمان چلے جاتے ہیں تو میں چائے کی پیالیاں اور پتیلی دیکھ کر, اور جہاں وہ چائے پیتے ہیں پکاتے ہیں ان میں اس جگہ کو دیکھ کر میں روتا ہوں, یہاں میرے مہمان ٹھہرے تھے اس پیالی میں چائے پی تھی. اور لوگوں نے بتایا کہ ہر ایک آدھے آدھے گھنٹے تک کھڑے رہتے ہیں جب تک مہمان اور چپ چاپ دیکھتے رہتے ہیں مہمان, کیونکہ جنگل ہے, جنگل میں تو دور تک چیز نظر آتی ہے. اب ان کے بارے میں نبیر صاحب دیکھنا ہوں, پتا کہ تو ملا تو دل کو خوشی ہوئی, تو ملا تو دل کو خوشی ہوئی, تو گیا تو روح کو غم ہوا, تو ملا تو دل کو خوشی ہوئی, تو گیا تو روح کو غم ہوا, تو ہزاروں کوس پہ جا بسا تیرا عشق پھر بھی نہ کم ہوا. جیسے بھائی آنکھ نہ بند کرو, آنکھ بند کرنا ہے تو پھر وہاں ہم کیا منیر کہاں گئے, بس سنبھا لا کے ہم ہی رکھتے. تو ہزاروں کوش پہ جا بسا تیرا عشق پھر بھی نہ کر. نہ کسی پہ تیری نظر پڑی نہ کسی کا تجھ پہ اثر ہوا, تیرے غیر پر کبھی آج تک تیرا سر دبیر نہ ہم ہوا. دبیر نہ ہم مولانا شاہ محمد احمد صاحب کے بارے میں قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے, اس کے اندر موجود ہے تقریر میں لکھا ہے کہ اللہ والوں کی شان یہ ہے, اہل اللہ کا تذکرہ, کیونکہ اس میں مولانا کے حالات میں نے لکھا تھا, جس پر حضرت قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ اہل اللہ کی شان یہ ہے کہ ان اہل اللہ کا تذکرہ کی شان یہ ہے کہ اذا ذکروا ذکر اللہ, جب اللہ والوں کا ذکر ہوتا ہے تو اللہ یاد آ جاتا ہے. اذا ذکروا ذکر اللہ, جب ان کا ذکر کیا جاتا ہے تو اللہ کی یاد ایمان و یقین میں. کل میں نے خط دکھایا اپنے کچھ دوستوں کو, مولانا گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کا خط, مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کا خط, حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کا خط, مولانا قاسم نانوتوی کا خط, مولانا اشرف صاحب خانوی رحمۃ اللہ علیہ کا خط, مولانا یعقوب نانوتوی کا خط, حضرت میاں اصغر دیوبندی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا خط, اور جناب شیخ الحدیث مولانا زکریہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر قاضی کے, تو ایمان تازہ ہو گیا. اس خط کو دیکھتے ہی نام سنتے ہی نشہ سا چھا گیا. حضرت حکیم الملک فرماتے ہیں یوں تو میں بڑا منتظم ہوں, یوں تو میری انتظام کا یہ عالم ہے کہ ایک منٹ ادھر سے ادھر نہیں ہو سکتا کسی کام میں, لیکن جب میں اپنے بزرگوں کا تذکرہ کرتا ہوں تو میں بس دماغ کے اس وقت میرا سب ختم, کوئی نظام نہیں, نظام معطل, طبیعت مست ہو جاتی ہے جب میں اپنے بزرگوں کا تذکرہ کرتا ہوں, پھر کچھ یا کوئی ہوش نہیں رہتا. وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ ذُكِرُوا, جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کا بھی ذکر کیا جاتا ہے. صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے میں لے کے گیا حضرت کو, پہلے تو میں نے حضرت کی میں نے خود تعریف کی عالم گڑھ میں مولانا شاہ محمد احمد صاحب کی کہ حضرت ہمارے ضلع میں ایک بزرگ ہیں, بہار میں رہتے ہیں, عجیب عالم ہے, یہ ہے ان کی دعا بہت قبول ہوتی ہے اور اشعار بہت درد سے پڑھتے ہیں, سراپا محبت ہیں. جب میں نے بتایا اور میں نے کہا کہ ایک پھانسی کے کیس میں ایک شخص مولانا عبدالرحمان صاحب مئو آئمہ میں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ تھے اور وہ بیچارہ بے قصور تھا, اس نے جا کر حضرت سے کہا حضرت دعا کر دیجیے مجھے بے قصور پھانسی کی سزا ہو گئی ہے. تو مولانا عبدالرحمان صاحب خلیفہ حکیم الامت نے کہا کہ یہ بتاؤ تم نے مولانا محمد احمد صاحب سے دعا کی درخواست کی کہ نہیں, اس کا حضرت ان سے تو درخواست کر دی, فرمایا پھر بے فکر بیٹھو. یعنی علماء کو اتنا اعتقاد ہے حضرت کے مستجابتا. آپ سوچیے میرے شیخ کے پاس جو مصیبت زدہ خط لکھتا ہے حضرت اس کو مولانا کا پتہ لکھ دیتے ان سے دعا کراؤ, آخر بزرگوں کا حوصلہ زمین تو بڑی چیز ہے. اللہ کا شکر ہے کہ الہ آباد تین سال رہا, تین سال تک میں روزانہ ان کی خدمت میں اثر سے گیارہ بجے رات تک بیٹھا تھا. اثر کی نماز چھٹی ہو جاتی پھر بھی اکالیس میں, تو اثر پڑھ کے اور مولانا لئی احمد صاحب کے ساتھ پہنچے اور گیارہ بجے رات تک مجلس ہوتی تھی, اس میں بڑے بڑے علماء ندوے سے کہاں سے اور حضرت کی مجلس بس عجیب عارفانہ اور عاشقانہ ہوتی تھی. انہیں بزرگوں کی صحبت اور انہیں بزرگوں کی دعاؤں کا صدقہ ہے جو آج میں آپ حضرات کو کچھ سنا دیتا ہوں. تو حضرت شاہ عبدالغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے جب میں نے عرض کیا فرمایا بھائی چلو پھر ہم بھی چلیں گے, مجھ سے میں چلو ہم بھی چلیں. اب آزم گڑھ سے آئے پرتاپ گڑھ, اتنی خبر خوشی ہوئی مولانا شاہ محمد احمد صاحب کو, فوراً کار لے کر آ گئے اسے اور کار سے پھر اپنے گھر لے گئے. تو حضرت نے فرمایا کہ میں کچھ چائے کے لیے اندر جا رہا ہوں. مولانا شاہ محمد احمد صاحب اپنے گھر کے اندر تشریف لے گئے, مولانا صاحب لوگوں نے شاہ رحمۃ اللہ علیہ اور ہم سب لوگ باہر بیٹھے ہوئے تھے, چارپائی بچھی ہوئی تھی. تو جس چارپائی پر حضرت تھے, حضرت نے چارپائی دونوں چارپائیوں کے درمیان جو زمین تھی ایسے دیکھا اور پھر آسمان کی طرف دیکھا اور فرمایا کہ میں مولانا کے نور کو, میں مولانا کے انوار کو زمین سے آسمان تک دیکھتا ہوں اور ابھی زندہ ہے. لوٹ لو لوٹ لو, بلکہ ڈرا کرو کہ دفعہ آ جائے یہاں, کوشش کی جا رہی ہے ان کے لیے. نواب فیصل صاحب نے کہا ہے کہ اگر حضرت تشریف لائیں گے میں سات آٹھ ان کے سب دوستوں کا ہوائی جہاز کا کرایہ اور زمین پر پیر نہیں رکھنے دوں گا, ہر جگہ ان کے لیے کار مستقل رہے گی. یعنی بڑا جذبے سے یہ اصل میں بہت ہی معتقد ہے یہ خاندان.
اللہ کرے تو ایک دفعہ یہاں آ جائیں. ان کو ہم دیکھنا بھی اپنی نجات کا ذریعہ سمجھتے ہیں, وہ ناقابل بزرگوں میں سے. بلگرام میں حضرت کا جب بیان ہوا مولانا شاہ محمد صاحب کا, ہردوئی سے قریب قصبہ ہے بلگرام کا, تو ایسا زبردست بیان ہوتا ہے اللہ ہو جیسے بجلی گر رہی, اتنا درد سے بیان ہوتا ہے کوئی تڑپ جاتا ہے سننے والا. تو مولانا اللہ صاحب نے فرمایا جب بات ختم ہوا حضرت کا تو فرمایا آج آپ لوگوں نے مولانا شاہ فضل احمد صاحب گنج مراد آبادی کا آواز سن لیا. کیا مطلب؟ حضرت کا آواز جو ہے ان کا, ان کو دیکھنا, ان کا آواز سننا, جس نے ہر مولانا محمد احمد صاحب کو دیکھ لیا اس نے گویا حضرت شاہ فضل احمد صاحب گنج مراد آبادی رحمتہ اللہ علیہ کی زیارت کر اسی سلسلے کے غالب آئے. لیکن زبردست معاملہ ہے. کامل صاحب جو آئے تھے شاعر یہاں, شاید آپ نے بھی ملاقات کی ہے, انہوں نے کہا کہ میں تو گیا تھا گنج مراد آباد مریض ہونے وہاں جو سلسلے میں, تو لیکن رات کو خواب میں دیکھا کہ حضرت شاہ فضل الرحمان صاحب گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے اور میرے ہاتھ کو پکڑ کر مولانا محمد احمد صاحب کے ہاتھ میں رکھ دیا. پھر میں وہ لوٹ آیا, میں نے کہا ظاہر نہیں کیا وہاں کے جو بزرگ ہیں اس کو دے گیا کتنے سے ختم آئے کہہ میں تو جلدی سے بھاگا کہ بھائی یہ تو اشارہ ادھر ہو گیا. آتے ہیں دولت اشاق و پائندہ بات, اللہ کے عاشقوں کی دولت ہمیشہ قائم رہے. نہ فلک مرا شکارا بندہ باد, اللہ کے عاشقوں کے نو آسمان ان کے خادم بنے رہے. بوستان عاشقاں سب سبز باغ, اللہ کے عاشقوں کا باغ ہمیشہ ہرا بھرا رہے. اور آفتاب عاشقاں کا زندہ باد, اللہ کے عاشقوں کا سورج ہمیشہ چمکتا رہے. یہ مولانا رومی کی دعا ہے. اب دوسرے ایک گرو کا شعر میں نے حاصل کیا اس کتاب میں, جس کا نام ہے سدائے غیب تذکرہ مفروضات اور حضرت کا کلام. ایک بہت اچھا بزرگ شاعر اس کا کلام بھی ہے. لوٹ آئے جتنے فرزانے گئے, لوٹ آئے جتنے فرزانے گئے اور تاپ منزل صرف دیوانے گئے. کیا شعر ہے! لوٹ آئے جتنے فرزانے گئے. فرزانہ کہتے ہیں عقل مند کو, عقل سے اللہ کا راستہ نہیں طے ہوتا, محبت سے طے ہوتا. لوٹ آئے جتنے فرزانے گئے, تاب منزل صرف دیوانے گئے اور مسترد رستے وہی مانے گئے. مسترد رستے وہی مانے گئے جن سے ہو کر تیرے دیوانے گئے. کیا ہے سوال! مستند رستے وہی مانے گئے جن سے ہو کر تیرے دیوانے گئے. اور آہ کو نسبت ہے کچھ اشاق سے, آہ کو نسبت ہے کچھ اشاق سے. اور آہ نکلی اور پہچانے گی. کیا شہر! آہ نکلی. آج بہت دن کے بعد یہ شہر میرا, میں اس کو اکثر تیار نہیں کرتا ہوں مگر جواب سے کبھی چیز نکل جاتی. ڈاکٹر عبد السلام صاحب سے شہر یاد کیے رہتے ہیں. جب میں نے خون کے گروپ کا مضمون بیان کیا ہے تھا کہ جس سے خون کا گروپ ملتا ہے اسی سے فائدہ ہوتا ہے. جس سے ڈاکٹر خون کا گروپ ملاتا ہے تو فائدہ اسی سے ہوتا ہے. لوگ شہرت پر چلے جاتے ہیں, انٹرنیشنل شہرت. جاں اور شہرت والا اللہ کا عاشق نہیں, وہ تو طالب جاں. جس سے فائدہ ہو, دل سے دل اور روح سے روحانیت مل جائے. تو انہوں نے ڈاکٹر عبد السلام نے کہا کہ اس موضوع کو جب بیان کیا کیجیے تو اپنا ہی ایک شعر پیش کیا کرو جو میں نے یاد کیا ہوا ہے. میرا ہی شعر انہوں نے سنایا. کہاں تک یاد رہے! ان کا آپ ایسے موقع پر یہ شعر فٹ کر دیا کہ آنکھ سے آنکھ ملی دل سے مگر دل نہ ملا. آنکھ سے آنکھ ملی اور دل سے مگر دل نہ ملا, اور عمر بھر ناؤ پر بیٹھے مگر ساحل نہ ملا. یعنی اگر مناسبت نہ ہوگی تو نفع نہیں ہوگا. کتنی اس کی شہرت ہو! محمد علی کی نے بھی آنا, اگر اس کے خون کا گروپ نہیں ملتا تو وہ انٹرنیشنل باکسر کا خون آپ کو نہیں چاہے گا. ڈاکٹر آج کل لوگ شہرت دیتے ہیں, بھائی آپ وہاں جایا کیجیے. اچھا یہ بتائیں ان کے کتنے ملا آنر ان کے مریض ہیں, کتنے فوجی افسران مریض ہیں, کیا شہرت ان کو حاصل ہے! یہ توبہ یہ کیا ہے! یہ سب طالب جا ہے یا طالب اللہ ہے؟ ارے طالب اللہ تو تھا مولانا روح جلال الدین روحی, شمس الدین تبریزی کا غلام بن گیا جس کو دنیا جانتی بھی نہیں. تاریخ میں ہے کہ شمس الدین تبریزی کو دنیا جانتی بھی نہیں, مولانا نے ان کو پہچان لیا. یہ جہاں سے بس بڑی اخلاص والی چیز. دیکھو میرا ہی شعر ہے مگر کبھی بھول گیا, کئی سال سے اس شعر کو نہیں پڑھا تھا. اب کی جمعے کو ڈاکٹر سلام یاد دلائے سب چھٹی میں میری کتاب پڑھتے رہتے ہیں سب کتابوں میں میرے شعر آئی ہوں کہا صاحب ایسے وقت پر یہ شعر ہے میرا ہی شعر ہے یہ کہ آنکھ سے آنکھ ملی دل سے مگر دل نہ ملا آنکھ سے آنکھ ملی دل سے مگر دل نہ ملا اور عمر بھر نہ ہو کر بیٹھے مگر ساری نہ ملی ساری زندگی دوسرا بغیر مناسبت کے خون چاہنے سے کیا ہوگا مناسبت تلاش کرنا چاہیے آپ حضرت کی مرفوضات پہ سن لیجیے فرمایا مولانا شاہ محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ کا تم فرماتے ہیں کہ ایک حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک یہودی آیا یہ جب میں الہ آباد میں تھا حضرت بیان کیا کرتے تھے میری عادت الحمد للہ بچوں سے نوٹ کر دیے کوئی بات لوگوں نے زمین سے نوٹ کر دیا یہ قید العلم کی کتابہ بڑے کام کی چیز ہے جو شخص اپنے علم میں برکت چاہے اس کو چاہیے کوئی بات ہو نوٹ کر دے چاہے وہ آدمی ہو غیر آدمی جتنا نوٹ کر لو گے وہ محفوظ ہو جائے گا اور دھیرے دھیرے وہ شخص بھی دین کی خدمت کے قابل ہو جائے گا جہاں بیٹھے گا انشاءاللہ وہ لوگوں کی کوئی بات سنا دے گا مجلس اس کے قدم چنے گی لیکن افسوس کی اس زمانے میں رواج نہیں مجھے تو کوئی سمجھانے والا بھی نہ تھا لیکن جب ہدایت نو پڑھ رہا تھا اس وقت میرے شیخ جو بتاتے تھے وہ جلدی سے نوٹ کر دیتا جیسے کوئی موتی اور شخصی بھی کھیل رہا ہے وہ جلدی جلدی اس کو جیب میں کوئی رکھ اب اس کے بعد پتا چلا کہ قید العلم کی کتابیں ان کو قید کرو کے لکھ کر فرمایا اگر میں یہ نوٹ نہ کرتا تو یہ کتاب تیار ہوتی ہے آپ کے پاکستان میں یعنی سنا الہ آباد میں اور قید اور چھپی یہاں وہی لکھنے کی لکھ لیتا تھا جو حضرت کی بات تھی وہ مسالہ پڑا ہوا تھا مسودہ پھر اس کو صاف کر کے خالی طیب صاحب رحمۃ اللہ سے اس پر تقریر بھی لکھائی ان کو دکھا بھی دیا بزرگوں کے حوصلہ بھی لکھ دیتا ہوں تاکہ مجھ پر اگر اعتماد نہ ہو تو کم سے کم اللہ عالم کے اعتماد سے میری کتاب پڑھی جائے گی فرمایا کہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک یہودی آیا اور وہ خود کو کہا میں مسلمان ہوں خود کو کیا ظاہر کیا کہ میں مسلمان ہوں پھر اس کے بعد اس نے کہا حضرت مجھے ایک حدیث پر اشکال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتقوا بفراسۃ المؤمن مومن کی فراست سے ڈرو اس کو اللہ نور دیتا ہے عقل میں اس سے وہ پہچان لیتا ہے کون منافق ہے کون اچھا ہے کون برا ہے کون وفادار ہے کون بے وفا ہے پہلے ہی نظر میں اللہ والے پہچان لیتے ہیں حکیم الامت فرماتے ہیں حضرت خانوی رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ میں جو شخص داخل ہوتا ہے میں دور سے دیکھتا ہوں وہ آ رہا ہے سارا فرض اس کا ایکسرے ہو جاتا ہے اس میں کبر ہے اس میں ریا ہے اس میں بخل ہے اس میں کنجوسی ہے اس میں کیا مرض ہے ہمارا چہرہ دل کے مرض کا آئینہ ہوتا ہے اس کو اللہ حکیم بناتا ہے حکیم الامت تو ایسی تھوڑی بنا دیتا ہے اس کو صلاحیت اس کی دیتا ہے جب دنیاوی حکیموں کا یہ حال ہے دنیاوی حکیموں کا نابینا حکیم دہلی کے نابینا حکیم دہلی کے اور ایک نواب صاحب ان کے پاس گئے اور انہوں نے نرض کی آپ ان کسی نے بتایا نہیں کہ نواب صاحب اس پر رکھا اس کے بعد تین دفعے انگلی رکھی اور فرمایا کہ آپ نواب صاحب ہیں پوچھا کیسے معلوم ہوا آپ کو کہا کہ نبض میں بہت ہی قوت سے ٹھوکر لگ رہی ہے اور یہ غریب کی نبض ایسی نہیں ہو سکتی جواہرات کھانے والا ہو سکتا تو اللہ والے ایسے ہم کو بھی اللہ پاک دیتا اس سے ہوگی نے جب اشکار کیا تو آپ اس کا اعتراض کیا کہ مومن کو کیا اشکار ملتی ہے جس سے پہچان دیتا ہے حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اس کا جواب یہ ہے میرے اس اعتراض کا جواب یہ ہے کہ مومن کو یہ کیا نور ملتا ہے جس سے اس کو فراست ملتی ہے پہچانتا ہے وہ کیا نور ہے فرمایا اس کا جواب یہ ہے کہ تو یہودی ہے اور مجھے دھوکہ دینے آیا بھاگا وہیں سے اٹھ گئے دیکھ میری فراست یہ ہے کہ میں نے تجھے پہچان لیا حضرت مولانا شاہ محمد احمد صاحب کا بتاتا ہوں کہ مزدورات سنا رہا ہوں ہاں کہ تو یہودی ہے مجھ کو دھوکہ دینے آیا سبحان اللہ پھر حضرت نے بات سنائی مولانا شاہ محمد احمد صاحب پرتاپ گڑھی رام کا فرمایا کہ فراست جو ہے کشف سے اعلیٰ بن رہا ہے فراست مومن کی کشف سے اعلیٰ بن رہا ہے کیونکہ یہ ہر مومن کو دیا جاتا ہے اور کشف جو ہے اللہ کے اختیار میں چاہے دے یا نہ دے کسی کو کشف ہونا ہو وہ لازمی ولایت میں سے نہیں ولایت کے لیے لازمی اس کو کشف
فرمایا دوسرا ملفوظ فرمایا کہ حضرت خواجہ معصوم باللہ نے فرمایا کہ اللہ کے احکام کو بجا لینے کے لیے اور برائیوں سے بچنے کے لیے روح کافی نہ تھی، اس لیے اللہ نے روح کو جسم عطا کیا تاکہ نماز روزہ حج زکات جہاد کر سکے۔ خالی روح جہاد کرے گی؟ اس کے گردن ہی نہیں تو کیا کٹوائے گی؟ بھائی خالی روحیں آ جاتی دنیا میں تو وہ کیسے جہاد کرتی؟ سبحان اللہ۔ فرمایا کہ جسم اللہ نے عطا کیا تاکہ نماز روزہ حج زکات جہاد وغیرہ کے احکام کو بجا لائے، قیامت کے دن جسم کے ان اعضاء کو جن کے ذریعے بندہ عبادت کرتا ہے اللہ ایسا قرب عطا فرمائیں گے کہ باطن ظاہر کے قرب پر رش کرے گا۔ کیا سمجھے؟ یعنی یہ جسم کو اللہ اتنا نور دے گا جس سے سجدہ ہو رہا ہے، جس سے طواف ہو رہے ہیں، ان قدموں کو، اس پیشانی کو، اور جو اعضاء سے ہم تلاوت کر رہے ہیں، اتنا زیادہ نور عطا ہوگا کہ باطن جو ہے یہ ظاہر کے اعضاء کے انوار پر رش کرے گا، کیونکہ عبادت تو یہیں سے ہوئی ہے۔ کیا بات ہے؟ سبحان اللہ، بڑے بزرگوں کی بات۔ فرمایا کہ ایک گھونٹ پانی کے شکر کے، نمبر ملفوظ نمبر 3 ہے یہ، فرمایا کہ ایک گھونٹ پانی کے شکر کے لیے ازل سے ابد تک کی عبادت بھی کافی نہیں، معمولی بات نہیں، سن لو۔ ایک گھونٹ پانی کے شکر کے لیے ازل سے ابد تک، جب سے دنیا قائم، جب تک رہے گی دنیا، اگر اتنی بھی عبادت کوئی کر لے تو بھی اس کے شکر کے لیے کافی، ایک گھونٹ پانی کا شکر ادا نہیں ہو سکتا۔ کیا ہم لوگ کہیں کہ ہم بڑے بھائی یہ کر لیا، وہ کر لیا، اتنی کتاب لکھی، اتنی عبادت کر، کوئی شکر اللہ کی جوتا ہی، ایک گھونٹ پانی کے شکر کے لیے ازل سے ابد تک کی عبادت کافی نہیں۔ فرمایا حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کی روح سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا بطور الہام، فرمایا کہ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کی روح سے اللہ تعالیٰ نے الہام فرمایا کہ تم میرے دروازے پر عاجزی کی راہ سے آ سکتے ہو، تکبر کی راہ سے نہیں آ سکتے۔ یہ ہے ہمارے بزرگوں کے ارشاد آتے ہو، کیا ہو رہے اس سے کہ تم ہماری دروازے پر عاجزی کی راہ سے آ سکتے ہو، تکبر کی راہ سے نہیں آ سکتے، اپنے کو بڑا سمجھ کر اللہ کے ہاں کوئی مقام نہیں مل سکتا۔ سبحان اللہ۔ فرمایا کہ ایک بزرگ تھے، وہ ساتھ سنانا ہے، جس میں تیار ہو چکا 3 اور سنا دینا ہے، پھر تھوڑا تھوڑا۔ فرمایا کہ ایک بزرگ بعد نماز فجر مسجد میں ذکر تلاوت اور نماز عشاء پڑھ کر نکلے، ایک بزرگ بعد نماز فجر یعنی فجر پڑھ کر مسجد میں ذکر کر رہے تھے، تلاوت کر رہے تھے، نماز عشاء پڑھ کر پھر وہ نکلے۔ ان کے مہمان نے پوچھا کہ آپ اتنی دیر تک مسجد میں کیا کر رہے تھے؟ اس سے میری چائے میں دیر ہو گئی، ناشتے میں؟ فرمایا کہ میں اپنی روح کو ناشتہ کرا رہا تھا، میں اپنی روح کو مسجد میں ناشتہ کرا رہا تھا، تو اپنے پیٹ کے ناشتے کے چکر میں بڑا ہوا۔ دیکھا کیا مزیدار بات ہے؟ کیا جواب؟ کہ میں اپنی روح کو مسجد میں ناشتہ کرا رہا تھا فجر کے بعد، کیا ناشتہ تھا؟ ذکر، تلاوت، اشراف، وہ اصل میں پیٹ کا بندہ تھا، اسے کڑکڑی لگ رہی تھی پیٹ میں۔ حضرت نے جواب دیا کہ میں اپنی روح کو ناشتہ کرایا۔ معلوم ہوا کہ اللہ کی عبادت یہ روح کا ناشتہ ہے۔ فرمایا کہ سلوک کا حاصل اپنے کو مٹا دینا ہے، سلوک کا حاصل اپنے کو مٹا دینا ہے، اور پھر اپنا یہ شعر حضرت نے پڑھا، کچھ ہونا میرا ذلت و خواری کا سبب ہے، کچھ ہونا میرا ذلت و خواری کا سبب ہے، یہ ہے میرا احساس کہ میں کچھ بھی نہیں، کچھ ہونا میرا ذلت و خواری کا سبب ہے، یہ ہے میرا اعزاز کہ میں کچھ بھی نہیں۔ بس 6 ہو گیا نا، ایک اور سن لیجیے بس۔ فرمایا کہ مٹی کو پہلے نل کے نیچے رکھ کر اپنا ضرب پانی سے بھرو، پہلے اپنا مٹکا نل کے نیچے رکھ کر پہلے اپنا ضرب یعنی اپنا برتن بھرو، اور جب بھر کے ابلنے لگے، جب بھر کے ابلنے لگے تب دوسروں کو تقسیم کرو۔ ہاں، سالکین کو سمجھ لینا چاہیے کہ پہلے اپنے قلب کو اللہ والوں کی ٹوٹیوں کے نیچے رکھو اور ان کا نور بھرو، جب تمہارا دل نور سے بھر کر چھلکنے لگے تو چھلکتا ہوا مال آپ مخلوق کو دیں۔ یہ نہیں کہ آج ایک قطرہ گرا آپ نے دوسروں کو شروع کر دیا دینا تو مٹکا خالی ہو جائے گا،
اس کی مثال ایسی ابھی خود بالغ نہیں ہوا اور شادی کر بھی چاہتا ہے کہ میرے ذریعے سے ایک انسان اور پیدا ہو جائے. کیا حال ہوا ایسا؟ زندگی بھر نابالغ رہے گا.
اگر ایک شخص نابالغ ہے مگر اس کو کسی نے تقریر میں جوڑ ڈالا کہ میرے ذریعے سے بھی اور انسان بننے چاہیے,
ایسا سمجھ رہے ہیں تو بہت عجیب غریب مثال ہے. میرے دل میں اللہ نے ملا دی.
ایک نابالغ شخص ہے اور اس کو شوق ہو گیا. دیکھتا ہے اور دوسرے لوگوں کو شادی کے ایک بچہ ہوا, دو بچے ہوئے, صاحب تین بچے ہوئے, اس کو بھی شوق ہوا ہے کہ بس میری بھی شادی کرا دوں.
تو نابالغ جو ابھی ہے یہ اس کو جوش جو اٹھ رہا ہے, پہلے خود تو بالغ ہو جائے, جب بالغ ہوگا تب پھر اس سے اولاد پیدا ہو. ایسی روح جب تک اللہ والی نہ ہو لا تبلیغ کرتے رہو, تقریر کرتے رہو, فائدہ نہیں ہوگا.
فرمایا اہل اللہ کا دل جب انوار الہیہ سے بھر کر بہنے لگتا ہے, اہل اللہ کا دل جب انوار الہیہ سے بھر کر بہنے لگتا ہے تب وہ بولتے ہیں. اور جب دل میں نور بھرتے ہیں اپنا عبادت سے اس وقت خاموش رہتے ہیں. سبحان اللہ. یعنی مبتدی کو, متوسط کو سکون اور منتحی کو نطق و زیبا. سبحان اللہ. مبتدی اور متوسط کو خاموشی بھی کرے کیونکہ وہ اپنا دل اپنا مٹھا بھر رہا ہے, اور منتحی کو نطق و زیبا ہے جس کا معیار اس کا مربی اور مرشد, اس کی اجازت اور رائے اس عمر میں کافی. اگر شیخ کہہ دے کہ نہیں آپ بس دوسروں کو بھی آپ دین سکھائیے, بس وہ کافی. یا کریم. اچھا بھائی ایک بات اور سن لو پھر. اس لیے بازے ایسے دوست بیٹھے ہوئے ہیں جو پھر ہو سکتا ہے وہ نام ایک ہی بات ہے. فرمایا کہ حضرت داعش گستانی رحمۃ اللہ علیہ پر کوڑا پھینکا گیا. حاصل تو ہوتے ہیں اللہ والے, دیکھا جان ہے ان کی, اتنی عزت ہے, اتنے مریض پیچھے پیچھے چل رہے ہیں, اوپر سے کسی نے کوڑا پھینکا. تو فرمایا الحمدللہ. فرمایا الحمدللہ. کسی نے کہا حضور یہ الحمدللہ کا کیا موقع ہے؟ یہ کوئی موقع ہے الحمدللہ کا؟ یہ تو کوڑا پھینکا گیا. فرمایا کہ جو سر آگ برسانے کے قابل تھا, جو سر آگ برسانے کے قابل تھا اس پر راگ برسائی گئی, اس لیے مقام شکر ہے. کیا دوستو اللہ والے اپنے کو کیا سمجھتے؟ فرمایا جو سر آگ برسانے کے قابل تھا اللہ نے اس پر راگ برسا دی, میں اس کے شکر ادا کر رہا ہوں کہ آپ نے سستا امتحان دیا. بالکل یہ میں نے آپ کو اب کاغذ سے سن رہے ہیں, میرے کانوں نے تو مولانا شاہ محمد احمد صاحب سے برابر سنا تھا. اس لیے جس انداز سے انہوں نے بیان کیا تھا وہ انداز بیان میرا اس کی نقل کر رہا ہوں. آپ دیکھتے کہیں آواز بھاری ہو رہی ہے, کہیں آواز کم ہو رہی ہے. یہ زیرو بم اور مد و جذر جو ہے یہ انہیں بزرگوں کا سستا ہے. کس انداز سے بیان کیا تھا, یہاں پر حضرت بھی رو پڑے, اس بات پر حضرت بھی رو پڑے کہ جو آگ سر جو سر آگ برسانے کے قابل ہے اگر اس پر راکھ برسائی گئی تو مقام شکر ہے. آج ہم کو کوئی کچھ کہہ دیتا ہے رات بھر نیند غائب, آج اس نے ہم کو یوں کہہ دیا. تو کیا ہونا چاہیے؟ جب کبھی مخلوق کچھ کہہ دے تو گھبرانا نہیں چاہیے. اگر کچھ تمہیں گالیاں بھی دے دے اول تو آخر مانگنا چاہیے, لیکن کبھی ہو جائے کچھ تو سمجھ لو تائز کی سنت ادا ہو جاتی. تائز کی سنت ادا ہو جاتی. تائز کیا ملا تھا وہاں پہ؟ یہی چیزیں ملی تھیں. مجھے ایک شخص نے بہت ستایا. آج یہاں کی بات نہیں, بہت پرانی بات ہے. تو میں نے مولانا راہ صاحب کو لکھا کہ ایک دشمن ہے جو مجھے خوب خوب گالیاں دیتا. تو حضرت نے لکھا مبارک ہو تائز کی سنت غیر اختیاری ادا ہو رہی ہے. یعنی کہ جملے سے سارا کام ختم ہو گیا, پریشانی ختم ہو گئی. تائز کی سنت غیر اختیاری طور پر ادا ہو رہی, کیونکہ آدمی کو اس سے درخواست کرے گا کہ ذرا ہمیں کچھ گالیاں دے دو تاکہ تائز کی سنت ادا ہو جائے. یہ تو غیر اختیاری ملے گی. سمجھ گیا؟ یہ مانگے تو نہیں, بلا مانگنا نہیں چاہیے. آج آج گھبرانا بھی نہیں چاہیے. پھر وہ اللہ اس کو پھر تائب کر دیا, پھر اس نے معافی مانگی. اب دعاؤں کی درخواست کرتا رہتا, حالات بھرے جاتے, صبر کر. اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے اللہ ہم سب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل نصیب فرمائے, اور ہمیں اپنے مقبول بندوں کی محبت نصیب فرمائے. یا اللہ آپ کے اس وقت بھی روئے زمین پر جہاں جہاں آپ کے اولیاء اللہ رہتے ہیں, یا اللہ ہمیں ان کی حاضری ان کی ملاقات نصیب فرمائے. خصوصاً جن بزرگوں کے دلوں میں, جن بزرگوں کو میں نے اس وقت بیان کیا, اللہ مولانا شاہ محمد صاحب دام چاہتوں کے یہاں پر شیخ لانے کا غیر سے سامان کے ماتے, کہ ہمارے دوست احباب مسجد کے بھی ایک نظر ان کی زیارت کریں. یا اللہ جلد سے غیر سے کوئی اسباب پیدا کر دیں. صلی اللہ علیہ وسلم.
چلو مسمیر صاحب لے جائیں.
کیا بلکہ امت کے لیے ناممکن ہے, سوائے نبیوں کے اور کوئی معصوم نہیں ہو سکتا, سوائے پیغمبروں کے اور کوئی شخص بے خطا نہیں ہو سکتا. معصوم ہونا جو ہے یہ نبوت کے لیے خاص ہے. امتی اگر چاہے کہ مجھ سے ساری زندگی خطا نہ ہو, یہ ناممکن ہے. اس کی دلیل کیا ہے؟ اللہ کلکم خطاؤن, مشکات کی روایت میں سر عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے میری امت کے لوگوں, کلکم تاکید, یعنی تمہارا ایک فرد بھی ایسا نہیں ہے جس جو خطا کار نہ ہو. اللہ کلکم, خبردار, کان پھیر کر کے سن لو, تم میں سے ہر ایک خطا کار ہے. اللہ کلکم خطاؤن, تم میں سے ہر ایک خطا کار ہے. حبیب اللہ تم آنکھیں کیوں بند کرتے ہوئے؟ کہہ دیا کہ آنکھ مت بند کرو ورنہ پھر نیند میں ڈھک جاؤ گے. ڈھکنا معنی داخل ہونا, بنگلہ زبان بول دیتا ہوں کبھی کبھی, کیونکہ وہاں ہمارا پالا ہے, ہم لوگوں سے آنا جانا ہوتا ہے. ان کی زبان تھوڑی سی, ایک فوجی بنگلہ دیشی فوجی نے شیخ مولانا عبدالحق صاحب سے, جو اس کو معلوم ہوا کہ انڈیا کے حضور آئے ہوئے ہیں, تو اس نے فوراً کہا دعا بنگلہ میں کہ ہمارے لیے دعا کرو. حضرت اب حضرت تو جانتی نہیں بنگلہ میں, تو میں پاس ہی بیٹھا ہوا تھا. پھیری ہوتی ہے وہاں, دریا پار کرنا تھا, وہاں پر فوجی کی ڈیوٹی تھی. تو میں نے کہا حضرت یہ آپ سے دعا مانگتا ہے, میں آپ کی طرف سے جواب دیتا ہوں. میں نے کہا کہ انڈیا حضور کتھا بولے, ہمیں دعا کرتی سی تم دعا کرے گو ان شاء اللہ تعالیٰ, کون چنتا کر بننا, یعنی میں دعا کرتا ہوں آئندہ نہیں کروں گا, کوئی فکر مت ہو. تو وہ خوش ہو گیا. تو حضرت نے مجھ سے کہا بھائی تو نے کہاں سے سیکھ لیا؟ حضرت نے کہا مجھ کو بھی لکھ کے دے دو, میں بھی یاد کر لوں. شیخ نے فرمایا کہ مجھ کو بھی لکھ کر کے دے دو تاکہ میں بھی یاد کروں, اس لیے کہ جس ملک میں انسان دین کا کام کرے وہاں کی زبان کا سیکھنا کچھ صحیح تالیف قلب کے لیے بہت ضروری. اور تو یہ عرض کر رہا تھا کہ پوری امت میں ایک شخص بھی ایسا بچ نہیں سکتا جس میں کوئی خطا نہ ہو. کلکم کی کیا معنی؟ تاکید کا لفظ ہے. الا کان کھول کے سن لو, کلکم خطاؤن, تم سب کے سب کثیر الخطا ہو, یعنی خطا بھی نہیں, اس میں مبالغہ استعمال کیا گیا. الا کلکم خطاؤن, خاطی نہیں, قاتل نہیں, قتال کیا معنی؟ بہت زیادہ فیل جس میں ہوتا ہے وہ یہ وزن آتا ہے خطا کا. اللہ کلکم خطا ہوں, خوب غور سے سن لو تم سب کے سب کثیر الخطا ہو, کثیر الخطا. ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے مشکات کی شرح میں خطاؤں کا ترجمہ کیا ہے کثیر الخطا, لیکن خیر الخطائین التوابون, بہترین خطا کار کون ہے؟ سبحان اللہ, یعنی خطا کار بھی اور بہترین بھی خیر لگ جائے, یہ خطا شرح یا نہیں, لیکن واہ کیا شریعت کی شفقت ہے اور رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی وسلم کا کیا پیار ہے کہ خیر کی خطا کاروں کو خیر بنا رہے ہیں. خطا کیا ہے؟ شر ہے. دیکھو دوستو, دنیا میں بھی کیمیکل ایسی چیز ہوتی ہے جیسے شراب ہے, اس میں آپ نے سرکہ ڈال دی, ساری شراب کھٹی ہوگی, نشہ ختم ہو گیا, اب پینا اس کا حلال ہو. کیمیکل اگر ایسی ڈال دی جائے کہ جس سے اس کا نشہ ختم ہو جائے وہ شراب سرکہ بن. حضرت مولوی فرماتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ کہ لوگ کہتے ہیں فلاں شخص ابدال ہے. ابدال کون ہوتے ہیں؟ 40 ابدال ملک کے شام میں رہتے ہیں, جو ایک قدم وہاں رکھے تو دوسرا قدم کراچی میں رکھ سکتے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو ایسے قدرت دیتے ہیں. پر ابدالہ جو پر جبرائیل مثل جبرائیل علیہ السلام کو اڑتے ہیں, جسم کو روحانیت اتنی زیادہ غالب ہو جاتی ہے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ حاجی امداد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے ایک شخص نے کہا کہ میں ابدال سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں. مجھے اس پر غصہ یاد آ گیا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا نے بھی کہا تھا سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ مجھے بھی اے میرے نبی اللہ کے پیارے رسول مجھ کو بھی دکھاؤ نا, کہ میرے صاحب روزانہ اکیلے اکیلے ملاقات کا لطف لیتے ہو, فرشتوں کی ملاقات کا مزہ اکیلے ہی لیتے ہو, چچا کو بھی تو دکھاؤ کبھی جبرائیل علیہ السلام کو. آپ نے سنا کہ چچا تم نہیں دیکھ سکتے, کہہ رہے دیکھ کے نہیں سکتے, دکھاؤ تو صحیح, پہلے ہی سے کہہ رہے ہو نہیں دیکھ سکتے.
چچا بھتیجے کا اور چار سال کی چھوٹائی بڑھائی تھی, یعنی چچا صرف چار سال بڑے اور صحیح, اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف دو سال بڑے. یہ ایسے چچا تھے, کوئی دو سال بڑا کوئی چار سال بڑا. آپ نے تھوڑا اچھا, جب آپ کی ضد ہے تو پھر میں ان سے مشورہ کر لوں, ان سے ٹائم فکس کر لوں. ٹائم آج کل کہہ رہے ہیں بھائی ٹائم فکس کر لو, لے لو ٹائم ان سے. لہذا آپ نے فرمایا جبرائیل علیہ السلام سے کہ بھائی ہمارے چچا آپ کو دیکھنا چاہتے ہیں. علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ خصائص کبریٰ میں اپنی تصنیف میں لکھتے ہیں کہ آپ نے وقت لے لیا کہ فلاں وقت, تو جو آج کل جہاں حتیم ہے کعبہ شریف کا, وہ ہے نا حتیم, جس حتیم کے اوپر وہاں آشا نہیں بنا تھا اس زمانے میں, لکڑی تھی جس پر کہ حاجی لوگ کپڑے اتارتے تھے اور احرام باندھ لیتے تھے, تو اپنے کپڑے اتار کے وہاں ٹانگ دیتے تھے. اس کا نام بھی اس وقت بھی حتیم تھا مگر لکڑی کا تھا. اب تو ماشاءاللہ بہت شاندار بنا ہوا. تو جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اس حتیم پر آتا ہوں, اپنے چچا سے کہہ دو یہ ہے ملاقات کی جگہ, مکان الملاقات کی, مکان الملاقات. بس وقت ہو گیا. حضرت بڑے شوق سے, حضرت سید الشہداء حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے شوق سے کہ آج ہم جبرائیل علیہ السلام کی زیارت کریں گے, بڑے شوق سے وہاں بیٹھیں گے, انتظار کر رہے ہیں. اتنے میں تشریف لائے سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ عنہ, میں چچا آ رہے ہیں دیکھ لو. تو روایت کے اندر جو ہے کہ پیر تو حتیم پر تھا اور سر آسمان پر تھا, اور پیر پاؤں کا رنگ کلر جو تھا زمردی رنگ تھا, زمرد کیسا تھوڑا سا ہرا, بالکل ہرا نہیں ہلکا ہے. بس دیکھتے ہی بے ہوش ہو, خوف کری. بس وہ سامنے ہے نظام حواس برہم ہے, نہ آرزو میں سکت ہے نہ عشق میں دم ہے. وہ سامنے ہے نظام حواس برہم ہے, نہ آرزو میں سکت ہے نہ عشق میں دم ہے. بے ہوش ہو, کیونکہ کوئی شخص سوائے نبی کے فرشتہ نہیں دیکھ سکتا. اللہ تعالیٰ پیغمبروں کو جو بینائی وہ قلب کی روحانی قوت عطا کرتی, بعد میں ہوش آیا تو نادم ہوئے اور فرمایا واقعی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نہیں, ہم لوگ نہیں دیکھ سکتے. حضرت یہ حضرات جو تھے باوجود چچا ہونے کے یہ بھتیجے نہیں کہتے تھے, یہ کہتے تھے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور بھتیجا کیا کہتا تھا, یا عباس. ایک بخاری شریف کی روایت ہے کہ جس نے نبی بھتیجا اپنے چچا کا نام لے رہا ہے, پیغمبروں کے لیے جائز ہے سب کچھ, وہ دادا نانا بنا کریں, لیکن اللہ تعالیٰ نے جو ان کو رتبہ دیا ہے, اگر وہ دادا نانا اپنے پوتے اگر پیغمبر پر ایمان نہ لائیں تو جہنم میں چلے جائیں. اس لیے یا رسول اللہ کا علمنی, ہم کو دعا سکھا دیجئے کہ میں مانگا کروں. آپ نے فرمایا کہ سل عافیہ, آپ عافیت مانگا کرو. پھر کچھ دن مقصد تو ایامن کچھ دن ٹھہرے رہے, بعد میں دوسرا سبق لینے گئے. علمنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے سکھائیے کچھ دعا کر لیا کرو. آج ہمارا کہ یا عباس, اے عباس نام کھل لیا, کچھ نہیں لگایا. سبحان اللہ, نہ سمٹ لیا کہ واقعی رسول اللہ ہمارا نام لے سکتے ہیں. ان کی قدموں کی خاک سے چچا اور نانا اور دادا بخشے جائیں گے ایمان لانے کی وقت سے. یا عمر فل, لیکن دلجوئی بھی کر دی, یہاں فنا کیا, تصوف کا فنا بقا سلوک میں ہے نا, فنا بقا, پہلے فنا ہو جاؤ پھر باقی اللہ بقا عطا کر دے گا. اسی بخاری کی روایت سے فنا و بقا ثابت ہوتا ہے. آپ نے فرمایا یا عباس فنا ہو گیا نام لینے سے. اس کے بعد یا عمر رسول اللہ, اے رسول اللہ کے چچا, بس بقا نصیب ہو گیا, فنا و بقا دونوں. یا عمر رسول اللہ, اے رسول اللہ کے چچا, آپ مانگیے سلیل عافیہ, صرف دنیا والا دنیا و آخرت میں عافیت مانگیے, اس سے بڑھ کر دنیا میں کوئی دعا نہیں. ما اوتیا خیر من العافیہ بعد الیقین, ما اوتیا کوئی شخص نہیں دیا گیا خیر من العافیت بعد الیقین, یقین کی دولت کے بعد, ایمان کی دولت کے بعد عافیت سے بڑھ کر کوئی دعا دنیا میں نہیں. حضور فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, کیونکہ عافیت میں انسان ہے, دین بھی اس کا خیر سے رہتا ہے, دنیا بھی خیر سے رہتی ہے. ایسی جامع لفظ ہے
محدثی لکھتے ہیں فلاح اور عافیت کے مقابلے میں عربوں کے پاس کوئی لغت ایسی جامع نہیں تھی. تین لفظ کے بارے میں محدثین نے لکھا ہے, تین لفظ کے بارے میں محدثین نے تین لفظ کے بارے میں لکھا کہ عربوں کی لغت میں تین لفظ کے مقابلے میں کوئی لفظ جامع نہیں تھے, جس میں فلاح, عافیت اور نصیحت. الدین اور نصیحہ, دین نصیحت کا نام ہے کہ ساری مخلوق کے لیے انسان بھی خواہ ہو جائے. طوطا, چونکی, مچھلی, کوئی پرندہ کو, کوئی بلی کو بھی نہ ستائے, سبحان اللہ, سارے عالم کے لیے دعا گور خیر خواہ ہو جائے. اللہ کے علاوہ ساری مخلوق کا جو بھی خواہ ہو وہ اس نعمت سے مشرف ہے. دین اور نصیحہ, دین نام ہے خیر خواہی کا, سبحان اللہ. محدثین اس کی شرح میں لکھتے ہیں کہ ایسی جامع چیز فلاح, فلاح کیا مانے, دنیا اور آخرت میں کامیابی دونوں جہاں میں. وہ کیا کامیاب ہے کہ پردیش میں تو قالین پر رہتا ہے اور وطن آخرت میں جا کر وہاں ڈنڈے پڑنے لگے. پردیش میں ملے انڈا اور وطن میں ملے ڈنڈا, یہ کوئی کامیابی ہے؟ کامیابی یہ ہے کہ پردیش میں بھی انڈے کھاؤ اور وطن میں بھی انڈے کھاؤ. کیا مطلب کہ یہاں پردیش میں رہتے ہوئے اللہ پاک کو راضی رکھتے ہوئے رہے, ان شاء اللہ پھر وہاں بھی مل جائیں گے. تو فلاح مانے لعلکم تفلحون تفوزون فی الدنیا والآخرۃ. علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر جلالین میں تفلحون کی تفسیر کرتے ہیں دو لفظ, اے تفوزون فی الدنیا والآخرۃ. فلاح کے معنی ہے دنیا میں بھی کامیاب ہو, آخرت میں بھی کامیاب. نصیحت کے معنی یہ ہے کہ تمام مخلوق کی خیر خواہ, اور کافروں کے ساتھ خیر خواہی, ان کے ایمان کے لیے دعا کرے کہ اللہ ان کو ایمان دے, سارے دنیا کے کافروں کو مسلمان بنا دے, ہو گئی خیر خواہی ان کی, خیر خواہی ہوگی. کوئی ظالم ہے اس کے ساتھ دعا کرے اللہ اس کو ظلم سے نجات دے دے, ظلم کرنے سے توبہ دے دے. اور اس کے بعد عافیت, عافیت کے مقابلے میں ایمان کے بعد کوئی نعمت نہیں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا الفاظ مبارک ہے. لہذا دوستو, جس دعا کی تعریف خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہو کہ دنیا میں عافیت سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں ہے مومن کے لیے, ایمان کے بعد خیر, یقین کے بعد ما اوتی احد خیر من العافیہ, ما اوتی احد خیر من العافیہ, عافیت سے بڑھ کر بعد الیقین کوئی نعمت نہیں. عافیت کیا چیز ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ ہم کے جسم کو بھی سلامت رکھے. عافیت کے معنی کیا ہے؟ پہلے تو دین مانگا, السلامۃ فی الدین من الفتنہ, کہ دین ہمارا سلامت ہو, ہر قسم کی نافرمانی سے حفاظت ہو, سر سے پیر تک سنت کے مطابق, ہر وقت غم لگا ہوا ہو کہ کہیں میرا مالک ناراض نہ ہو جائے. نفس و شیطان, نفس سے لڑائی ہر وقت, ہر وقت نفس سے جنگ ہوتی ہے. بعض لوگوں کو پرچہ ہر ایک الگ ہے, کسی کو مال کی لالچ میں جنگ ہو رہی ہے, ہر وقت مال مال مال, نماز نہ روزہ, کسی کو جاہ اور نام کے لیے ہر وقت نفس سے پریشان کر رہا ہے, کسی کو حسینوں سے ملاقات کا نفس سے ہر وقت ان کو پریشان کر رہا ہے. ہر ایک کے پرچے الگ ہیں, امتحان ہر ایک کا الگ ہے. شوق و ضبط شوق, ہے شوق و ضبط شوق میں دن رات کشمکش, ہے شوق و ضبط شوق, شوق مانے کسی چیز کو چاہنا اور ضبط مانے اس کو برداشت کر لینا, ہے شوق و ضبط شوق میں دن رات کشمکش, دل مشکو اور میں ہوں دل کو پریشان کیے ہوئے, دل مشکو میں ہوں دل کو پریشان کیے ہوئے, یعنی دل تو ہم کو پریشان کرتا ہے, یہ کام کر لو, یہ کام کر لو, ایسا مزہ لے لو, اور ہم دل کو پریشان رکھتے ہیں. دونوں طرف سے اللہ کے راستے میں یہ جہاد اکبر کہلاتا ہے, خدا کے راستے میں یہ جہاد جہاد اکبر ہے. تو دل سلامت ہو تمام فتنوں سے, اور بدن سلامت ہو, والسلامت فی البدن من سیئ الاسقان والمینہ, اور بدن سلامت ہو ہر بری بیماری سے, کیونکہ بری بیماری سے پناہ مانگی ہے. یہ نہیں کہ آپ کو کبھی زکام بھی نہ ہو, زکام نزلہ بخار ہو جانا یہ بری بیماری نہیں ہے, نجات کا ذریعہ ہے. آپ نے فرمایا لا تسب الحمى, حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم بخار کو گالیاں مت دو. زمانے جاہلیت عرب میں بخار کو گالیاں دیتے تھے, آپ نے فرمایا لا تسب الحمى, بخار کو گالی مت دو, اس سے تمہاری خطائیں معاف ہوتی ہیں. بری بیماری کیا ہے؟ بری بیماری گردے میں پتھری, بلڈ کینسر, پھیپھڑے میں ٹی بی, ہاتھ پیر سڑ جائے, گوڑ ہو جائے, چیچک, تاؤن, اب تو یہ مرض بہت کم ہو رہے ہیں. بہرحال خطرناک بیماریوں سے پناہ آئی,
اللہ تعالیٰ ہم سے پیٹ پھڑوانا، آپریشن کرانا، بس اللہ پناہ. ایک مرتبہ میرا ہاتھ جو تھا بس یہاں تک جاتا تھا اور آگے پر نہیں ہوتا تھا وہاں نازم آباد میں، تو میں نے ڈاکٹروں سے مشورہ کیا کہ کیا کروں، ان کا یہاں کوئی چیز جم رہی ہے ہڈی کے درمیان، آپ کو بے ہوش کر کے اور زور سے کوئی یوں کھینچے گا اوپر کو، کٹ سے ہو جائے گا اور بالکل آپ ٹھیک ہو جائے گا. مجھے بہت ڈر معلوم ہے کہ یہ تو بے ہوشی سے ڈر لگتا ہے، پھر ہوش آئے کہ نہ آئے، اس کے بعد وہ کیسے زور سے کھینچے گا. بس میں نے اللہ سے رویا کہ اللہ مجھے یہ سب بے ہوشی ہوش ہونے سے بچا. اللہ نے بغیر خود ہی ٹھیک کر دیا. ماں رو کے تو دیکھو کیا نہیں سنتا. حضرت تھانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے یاد نہیں کہ میری کوئی دعا اللہ نے نہ قبول کی، اور اگر کوئی قبول نہیں ہوئی تو میرے مانگنے میں کسر تھی، یعنی الحاح گڑ گڑانے میں کبھی کمی ہوتی. دیکھو بچہ دل دلا کے مانگتا ہے رو کر کے، تو ماں باپ جلدی دے دیتی، اور جب ایسے ہی کہتا ہے اور کہہ کے پھر بھاگ گیا گلی ڈنڈا پتنگ لگانے لگا، مانگا دو کہ ابا پیسہ دے دیجیے آج فلاں چیز خریدنی ہے، اس کے بعد جا کے سگریٹ پینے لگا پتنگ اڑانے لگا، باپ بھی کہتا ہے نالا ہے. اور جو اڑ کے مانگتا ہے وہ جاتا ہے نہیں، ابا کا پیر پکڑ لیجیے گا، جائیں گے نہیں ہم آپ کو میرے لیے گی. اس کو ہے ان اللہ حب المفلحین فی الدعاء، اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو محبوب رکھتے ہیں جو دعا میں اڑ کے مانگتے ہیں، گڑ گڑا کے لپتے ہوئے ہیں بار بار. ایک دعا کو کم سے کم تین مرتبہ مانگنا سنت ہے. جیسے آپ کو کوئی تکلیف ہے آپ کو تین کم سے کم تین دفعہ مانگو یا اللہ میری تکلیف دور کر دی، یا اللہ میری تکلیف دور کر دی، یا اللہ میری تکلیف تین کم سے کم تین مرتبہ ربا کا نام تو مجھے نکلا. ارے یہ حاجتیں بڑی نعمت ہیں، کسی بہانے سے ہم ان کو یاد کرتے ہیں. تو دیکھیے بھائی یہ آج کی کتنی بڑی نعمت ہے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ آج کل حالات ہمارے جو ہیں ملکی اس وقت میں حالت منتظرہ، یعنی انتظار ہوگی کیا ہو جائے گا، ہر شخص کان کھڑا کی ہوگی کیا اعلان ہوتا ہے اور کیا ہوتا ہے ملک میں. لہذا آج کل یہ استغفار کی کثرت کی جائے، اس لیے میں نے حدیث پڑھی، کیونکہ ہمارے لیے مشکل کا حل صرف اللہ سے مغفرت مانگنا ہے. بیٹا سلامت رہے ابا سے گڑ گڑا کے مانگتا رہے، بچہ چھوٹا اور بندہ ربا سے گڑ گڑاتا رہے، ان شاء اللہ تعالیٰ دعا میں وہ اثر ہے جہاں اسباب بھی فیل ہو جاتے ہیں وہاں دعا کام کر جاتی ہے. سلطان ابراہیم ابن ادھم رحمۃ اللہ علیہ دریا کے کنارے عبادت کر رہے تھے، موزی صاحب آپ پھر آنکھ بند کر کے نیچے سر جھکا لیا اونٹ پاکی کی طرح سے، شتر مرغ اوپر دیکھو سر کو اٹھا کے ادھر دیکھتے رہو، بس آنکھ میں دیکھو آنکھ تمہاری لال ہوئی ہے، نیند کا اثر نہیں معلوم ہوتا ہے. جو سر جھکایا بس گیا وہ، سمجھے، جس نے سر جھکایا اور آنکھ بند کیا وہ غائب ہو گیا، جسم رکھا یہاں مسجد میں اور باقی سب دل گئی. ابھی سو سو کی نوٹ دیکھ لینے لگوں، پانچ سے زیادہ نہیں، ہر پانچ منٹ پر ایک سو کی نوٹ، اعلان کر دوں کہ آج جو یہاں بیٹھے گا میں ہر پانچ منٹ پر اس کو سو کی نوٹ ہدیہ پیش کروں گا. بولو نیند آئے گی؟ ارے دوستو اللہ بہت اس سے اعلیٰ ہے تمہارے نوٹوں سے، اور اللہ تعالیٰ کی ذرا محبت سیکھو، اللہ کا نام لینا اللہ کی محبت سیکھو. پھر آنگن کر رہا ہے منیر نہیں کیا بھائی، تم سروا کیوں نہیں لاتے ہو، ایک شیشی رکھو نا یہاں تیز والا، ایک دن میں ان کو ذرا دکھاؤں دوستوں کو کہ اس کو ایک سلائی لگانے کے بعد نیند نہیں آ سکتی، ایک دو تین گھنٹے کے لیے نیند بھاگ جاتی، مگر مفید بھی مذہب کا ہے. میرے شیخ نے میرے استاد کے لیے بنایا تھا، جس سے میرے شیخ نے دس سال لاٹھی سیکھی تھی، لاٹھی تلوار دس برس سیکھا تھا، جتنا آپ درس نظامیہ پڑھتے ہیں، اللہ کی راہ میں جان دینے کے لیے بڈھے ہو گئے تھے، اٹھانا پڑتا تھا، پھر بھی ایک فوجی افسر سے حضرت نے فرمایا کہ دیکھو بھائی جب ہندوستان سے جہاد ہو تو مجھے لاہور بارڈر پر لے چلنا، اور توپ کی مشین جو ہے نا میرے ہاتھ میں پکڑا دینا، اور چارپائی کو مجھ کو لٹا دینا، کیونکہ میں تو کھڑا بھی ہونے کھا بھی نہیں، میں چلاتا رہوں گا، کچھ گولے ادھر ماروں گا، ادھر سے کوئی گولہ آئے گا میں شہید ہو جاؤں گا. لوگ ہنس پڑے، فوجی رونے لگے، ہاں یہ بڈھا ہے اٹھانا مشکل ہے، لیکن اللہ کے راستے میں جان دینے کے لیے یہ جذبہ ہے، یہ جذبہ. تو آج کل حالات جو ہیں استغفار کی کثرت کی جائے، انشاءاللہ تعالی اس کی برکت سے تین نعمتیں ملیں گی. آج میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ لوگ کثرت سے استغفار کریں کہ اللہ مجھے معاف کر رکھے پھر ورحم وانت خیر الرحمین، تین فائدے اس سے ملیں گے. استغفار کے تین فائدے، نمبر ایک من لزم الاستغفار جعل اللہ له من کل ضیق مخرجا, ہر پریشانی سے اس کو اللہ نکال لیں گے, جس مصیبت میں بھی ہوگا. جعل اللہ لکل ضیق مخرجا, جعل اللہ من کل ضیق مخرجا, ضیق معنی تنگی, گھٹن, پریشان, مخرج نکلنے کا راستہ, مخرج انگریزی میں کیا کہتے ہیں, ایگزٹ ہے نا, لکھا رہتا ہے مخرج, عرب میں ایئرپورٹوں پر لکھا رہتا ہے مخرج, نکلنے کا راستہ انگریزی میں ایگزٹ. اچھا وہ ایک فائدہ, نمبر دو کیا فائدہ ہے, وہ من کل ہم من فرجا, اور وہ غم جو اس کو گھلا رہا ہو اس سے بھی کشادگی راستہ پیدا کر, وہ من کل ہم من فرجا.